ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي قابل احترام حضرت مولانا خطیب و امام مسجد عثمان غنی محترم جناب صدر صاحب و اراکین قائدین انجمن طلبہ اسلام مہمانان گرامی لائق سب احترام حاضرین مجلس عرصہ دراز سے یہ سلسلہ جاری ہے مسجد کے عہدے داران ہر سال تشریف لاتے ہیں ایک دو سال سے تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہر کام عمر کے ساتھ ہوتے ہیں اب بہت بڑے جلسوں کا میں متحمل نہیں ہوں یہ منصب کسی اور کو دیا لیکن ہمارے کمیٹی کے احباب اس پر راضی نہیں تو میں حاضر ہو گئے نوجوانوں کی دلچسپی کو برقرار رکھتے ہوئے میں حاضر ہوں انجمن طلبہ اسلام کے رضاکاران ہر سال مسجد کے عہدیداران کے تعاون سے یہ مذاکرہ منعقد کرتے ہیں دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کچھ آواز بھرائی ہوئی ہے کچھ ایسا کروں کچھ بھرا رہی ہے آواز تو سیٹ کر دو ایسی کہ صحیح تو دیکھو ایک کو کم کر دے ایک کو کم کیا کچھ ایک کو کم کر کے دیکھو میں ہر مذاکرے میں یہ بات ضرور بیان کر دیتا ہوں الحمدللہ دنیا بھر میں جہاں میں جاتا ہوں اس قسم کے مذاکرے منعقد ہوتے ہیں بہت بڑی بڑی گیدرنگ ہوتی ہیں بڑے بڑے پیچیدہ سوالات لیکن سب سے پہلے میں مذاکرے سے پہلے یہ بات بل اعلان کرتا کہ ہمارا دین اتنا وسیع ہے کہ ہر عالم ہر مسئلے کا جواب بر وقت دے یہ ممکن نہیں یہ دین کی وسعت ہے آپ طلاق کا سبجیکٹ دیکھیں اتنا وسیع ہے آدمی زندگی بھر مطالعہ نکاح کا سبجیکٹ خلا نماز تو بہت بات کی بات ہے وضو پانی کی قسم تیمم کا مسئلہ پانی کے شرائط تیمم کے شرائط تیمم برخاست ہونے کے معاملات پھر نماز روزہ حج زکوٰۃ اتنے عنوانات ہیں کہ آدمی زندگی بھر پڑھنے لگ جائے تو وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پورے دین کا مطالعہ کر لیا اس لیے حدیث شریف میں کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ یہ جواب دے لا ادری میں نہیں جانتا، حضور نے یہ نہیں فرما وہ جاہل، فرما وہ آدھا عالم، کہ جو مسئلہ سن کر یہ کہے کہ یہ مسئلہ میں نہیں جانتا، کیونکہ جاہل ہو تو انشن ٹھوک دے گا جو چاہے بک دے گا، لیکن جو پڑھا لکھا عالم ہو وہ کہہ دے گا یہ مسئلہ میں نہیں جانتا، میں بھی آپ سے کہوں گا کوئی مسئلہ آ جائے میں نہیں جانتا، کل میں آپ کو کتاب دیکھ کر کے بتا دوں گا، اس میں کوئی میری شان متاثر نہیں ہو، بلکہ عالم کی شان یہی ہے کہ مسئلہ یاد نہ ہو وہ کہہ دے بھائی بعد میں پوچھ لینا، میں کتاب پڑھ کر کتاب دیکھ کر اور اس کی مسئلے کی تحقیق کر کے آپ کو جواب دوں گا، اس میں کوئی بھی عالم کی عزیزان گرامی تذلیل نہیں۔ اور عوام بھی کبھی یہ نہیں سمجھے کہ یہ لوگ بڑے مولوی بنے گھومتے ہیں ذرے سے مسئلے کا جواب نہیں دے پائے، وہ ایسا نہیں، اس لیے میں پہلے سے اس کا اعلان کرتا ہوں کہ کوئی مسئلہ یاد نہ ہو میں کتاب دیکھ کر کے آپ کو جواب ضرور دوں گا، چاہے مجھے ہفتوں لگ جائیں اس مسئلے کی تحقیق میں لیکن جواب ضرور دوں گا۔ اب مجھے تو معلوم نہیں کہ آپ نے کیا مسئلے اس میں لکھے، کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس وقت تقریباً 12:15، پہلے تو ہمارے گزشتہ سال مسجد کے انتظامیہ نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ گھڑی 1 گھنٹے پیچھے تھی، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ابھی تو جناب 12:15 ہیں، تو ابھی واقعی 12:15 ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اس میں جو سوالات ہیں جن کی تعداد 63 ہے جتنا ممکن ہو انشاءاللہ جوابات عرض کیے جائیں گے۔ بلند آواز سے حضور علیہ السلام پر درود شریف کا نظرانہ، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معوذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ پہلے یہ تصدیق کر دیں کہ سب حضرات تک میری آواز صحیح پہنچ رہی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں سب سمجھ رہے ہیں آپ، ایسا تو نہیں کہ کسی کے سمجھ میں نہ آ رہا ورنہ آواز اور کم کر دی جائے، صحیح ہے؟ صحیح نہیں آ رہی، دیکھیں ادھر صحیح نہیں آ رہی آواز، یہ کیا بات، وہ دیکھیں صحن میں آواز صحیح نہیں ہے، پہلے تو اس کا علاج کیجیے، کیونکہ آواز اگر کھولی جائے تو بہت زیادہ بھر رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آئی، دیکھیے اب آ رہی جناب آواز، ذرا تصدیق کر دیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تکبیر اولا کی تعریف، تکبیر اولا کا مطلب ہوتا ہے جب آدمی نماز میں آئے، صحیح تو یہ کہ جب امام نیت باندھ رہا ہو اس کے ساتھ نیت باندھے، ثنا بھی پڑھے، یہ تو ہے پہلا درجہ۔ لیکن کوئی شخص اگر رکوع سے پہلے بھی شامل ہو جائے جسے پوری رکعتیں مل جائیں تب بھی وہ تکبیر اولا کا ثواب پا لے گا، مگر جو پہلے آئے اس کو اس کے حساب سے ملے گا، جو بعد میں آئے اس کے حساب سے ملے گا۔ اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ جب نماز کا وقت ہو تو ایسی حالت میں جماعت میں شامل ہوں کہ جب امام کہے اللہ اکبر، امام کے بعد آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے اور نماز میں شامل ہو جائیں، پہلا درجہ اس کا یہ ہے، اور ہمیشہ کوشش کیجئے اس طرح تکبیر اولا کو پانے کی۔ دوسرا مسئلہ یہ، ایک شخص کی تنخواہ 10,000 روپی ہے، اس کے پاس ضروریات زندگی کی تمام چیزیں موجود ہیں، مگر اس کا ماہانہ خرچہ اس کی تنخواہ سے زیادہ ہے، کیا ایسے شخص کی زکات کی رقم سے مدد کی جا سکتی؟ اگر ہم نے ایسا کیا کیا ہماری زکات ادا ہو جائے؟ فرض کیجئے کسی آدمی کی 10,000 تنخواہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا عیال دار، بال بچے دار، عیش یا عشرت کی زندگی نہیں گزارتا اور وہ ضرورت مند، تو اگرچہ اس کی تنخواہ 10,000 روپے ہو تب بھی اس کے پاس اگر سونا چاندی جس کو ہم نصاب کے برابر مال کر، اگر اتنے مال کا وہ مالک نہیں ہے تو ایسے شخص کو زکات دینے سے زکات ادا ہو جائے، لیکن یہ نہیں کہ بہت عشرت کی زندگی ہو، اس کو ساری دنیاوی سہولتیں بھی چاہیے، گاڑی بھی ہو، پتا چلے کہ پیٹرول کے لیے پیسے نہیں تو زکات دے رہا ہوں، نہیں، اوسط زندگی جیسا کہ آدمی گزارتا، بال بچے دار، عیال دار، اور 10,000 سے اس کا پورا نہیں ہو رہا، تو ایسے شخص کو اگر زکات کی رقم سے مدد کر دی جائے تو زکات ادا ہو جائے گی، اور اس کے لیے زکات لینا بھی جائز بشرطے کہ اس کے پاس اپنا کوئی پیسہ جمع نہ ہو، تو زکات ادا ہو جائے گی. ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی شخص کا قرضہ زکات کی رقم سے ادا کر دیا گیا، یا اس کا یوٹیلیٹی بل یا مکان کا کرایہ ادا کر دیا گیا، تو کیا زکات ادا ہو جائے؟ جب یہ اس شخص کو زکات کی رقم کا مالک نہیں بنایا گیا، ادا تو ویسے بھی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ادائیگی کے لیے اس کو مالک بنا دیا جائے، اور اسے کہا جائے کہ اپنے جتنے بھی بل ہیں ان کو پیمنٹ کر دیا جائے. صحیح طریقہ یہ ہے، ادا تو ویسے بھی ہو جائے، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ تملیک کو شرط کہتے کہ اس کو مالک بنا دیا جائے. ایک مسئلہ یہ بھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مالک بنا دیا جائے تو بجلی کا بل نہیں دے گا، کھا جائے، نہیں بھرے گا، یہ بھی کہا جاتا، تو آپ خود بھرنا چاہتے ہیں. اس کا ایک طریقہ یہ ہے آسان، کہ زکات کی رقم فرض کیجئے کہ 5,000 اس کے بل ہیں دین اس پر، تو 5,000 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، یہ پیسے ہم نے آپ کو دے دیے، آپ مالک ہو گئے، اب لائیے ہم آپ کے اسپتال کا بل بھر دیتے ہیں، بجلی کا بل بھر دیں، گیس کا بل بھر دیں، اس کو دے کر آپ لے کر اور اس کے بعد تمام بل ادا کر دیں، تو کوئی شبہ اور شک پھر باقی رہے گا. قسطوں پر بیچی گئی چیز کی زکات کس پر ہے، خریدار پر یا بیچنے والے پر؟ سب سے پہلے تو قسطوں پر جو چیزیں لی جاتی ہیں وہی جائز ہے یا نہیں، سب سے پہلے تو یہ پوچھیں کہ اس کے بعد زکات کی باری آئی. یہ قسطوں پر جو چیزیں لی جاتی ہیں، یہ گاڑیاں ہیں یا مکان ہے یا عام طریقے سے سلائی مشین ہے، یہ آپ اس کا معاہدہ پڑھیے، اس کا پیک جو بنا کر وہ آپ کے دستخط لیتے ہیں. تو میں نے پوری تحقیق کی، اس میں شرائط بالکل ایسی ہوتی جیسے دھوبی کی رسید کے پیچھے لکھی ہوتی، کبھی آپ نے پڑھی؟ بھائی آپ کتنے حضرات ہیں جو دھوبی سے کپڑے دھلواتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے دھوبی کی رسید کی شرائط پڑھی؟ نہیں. کبھی آپ جائیں اور کپڑے نہ ملیں، چوری ہو گئی بارش میں، آندھی میں، دکان ختم ہو گئی، جل گئی، آگ لگ گئی، آپ کہیے لائیے میں نے دھلانے کے لیے کپڑے دیے، تو دھوبی کہے گا کہ آپ نے رسید نہیں پڑھی، یہ اس میں لکھا ہوا کہ چوری ہو گئی تو کپڑے نہیں ملیں گے، آگ لگ گئی تو کپڑے نہیں ملیں گے، ڈاکہ ہو گیا تو کپڑے نہیں ملیں گے، سیلاب یا آندھی آ جائے، دکان تباہ ہو جائے، کپڑے نہیں ملیں گے. تو آپ نے تو شرائط مطالعہ کی، تو اس کی شرائط کا مطالعے میں اگر واقعی یہ قسط پر ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو قسطوں کا کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہمارے جیسے کسی فقیر کے پاس بیٹھ کر اب اس کے بعد اس کی شرائط بنائے. مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے قسطوں میں 20,000 کی لی، ڈاؤن پیمنٹ آپ نے 1,000 کر دی، اب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے کہ اب آپ کے 19,000 روپے آپ پر نکلے، آپ نے 2,000 قسط دے دی، تو کوئی بیلنس شیٹ آپ کو ملنی چاہیے کہ اب آپ کے 17,000 روپے باقی رہے. لیکن قسطوں پر دینے والے لوگ ایسا نہیں کرتے، بلکہ جو قسط کی رسید آپ کو دیتے ہیں تو وہ رسید آپ کو دیں گے کرائے کی، کہ آپ نے جو ہم سے گاڑی لی ہے یا کچھ لیا ہے تو وہ ہم نے آپ کو، یہ مشین کپڑے دھونے کی ہو، سلائی کی ہو، یہ ہم نے آپ کو کرائے پر دی ہے. اب جب آپ نے قسط نہیں بھری تو وہ اپنے لوگوں کو بھیج کر اور آپ سے وہ گاڑی یا مشین اٹھا لیں گے، اور اٹھانے کے بعد اگر آپ گئے کورٹ تو آپ کے پیچھے رسید دکھا دیں گے جس پہ آپ نے دستخط کیے، تب آپ کو معلوم ہوگا کیا شرائط، کہا بھائی آپ نے تو یہ چیز ہم سے کرائے سے لی، جب کرایہ آپ نے نہیں دیا تو ہم نے چیز واپس لے لی. یہی معاملہ بینک کا ہے, جو آج کل بینک جس کو کہتے ہیں نا کہ صاحب اسلامی بینک کاری, یہ سنا ہوگا نا آپ نے, ہزاروں لوگوں نے گاڑیاں لے لی, مارگیج, مکان وغیرہ وغیرہ, یہ ہزاروں یا بلکہ لاکھوں لوگوں نے حاصل کر لیا. نہیں لیجئے صاحب, کچھ ہی دن ہوئے, 15 دن پہلے مکمل سارے کراچی کے اکابر علماء دیوبند کا فتویٰ چھپا اخبار میں, اور دستی طور پر بھی انہوں نے مجھے بھیجا. پوری کراچی کے علماء دیوبند نے تقریباً میرا خیال ہے 30 یا 35 دستخط کر کے بھیجا کہ جو مارگیج نظام بینکوں نے اپنایا ہے یہ حرام ہے, ناجائز ہے, جو بھی اس میں کر رہا ہے وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے. لیجئے, مولویوں کو نوکر رکھ لیا, 50-50 ہزار روپے تنخواہ دے رہے, رہنے کا بنگلہ دے رہے, گاڑی دے دی سب کے پاس. اب ہزاروں لاکھوں لوگوں نے یہ کام کر لیا, اب ان سب حضرات نے مل کر کے یہ لکھا, یہ سارا کا سارا سودی نظام ہے. پہلے ہم انفرادی طور لوگوں کو سمجھاتے تو لوگ کہتے مولانا چونکہ کھوری گارڈن کے امام ہیں, ان کو کیا پتا بینک کا نظام کیا ہوتا ہے, بینکنگ نظام, اور یہ تو ہر چیز کو کہتے ناجائز. لیجئے, اب تو جائز کہنے والوں کے پورے اکابر علماء دیوبند نے بیٹھ کر فیصلہ دے دیا کہ یہ ناجائز. عثمانی صاحب بہت بڑی تنخواہ لیتے ہیں بینک میں کام کرتے, لوگوں نے مولوی مفتی کو دیکھ کر کے ہزاروں لوگوں نے لے لیا, تو 1 مہینے پہلے ان کا بھی بیان چھپ گیا تقی عثمانی صاحب کا کہ جو نظام ہم نے بنا کے دیا اس کو ایڈاپ نہیں کیا گیا, لہذا اس نظام سے ہم مطمئن نہیں. لیجیے, اب کیا کیجئے گا قسطوں کا؟ تو یہ ہے بھائی میرے, سب سے پہلے تو قسطوں کا معاملہ ہی گڑبڑ, وہی ناجائز ہے تو دوسرے کام کہاں جائز. یہ بالکل آپ کی دلچسپی کے لیے کوئی خشک مضمون نہ ہو تو تھوڑا سا آپ ذرا فرد بھی محسوس کریں. کہتے کوئی آدمی بھنگ گھوٹ رہا تھا, بھنگ تو بھنگ گھوٹتے وقت کبوتر نے اس میں بیٹ کر دی, بھنگ گھوٹتے وقت اب اس نے دیکھا کہ جو گھوٹ رہا تھا اس میں کبوتر نے بیٹ کر دی, تو مولانا کے پاس آیا, مولانا اس میں کبوتر نے بیٹ کر دی, اب یہ جائز ہے یا نہ جائز؟ ہونا کب کمبت اس کی بیٹ کرنے سے پہلے کب جائز تھی, اس سے پہلے کب بھنگ جائز تھی, جو کبوتر نے اس میں بیٹ کر دی تو جائز ہو جائے. یہ نظام اس سرے سے عزیزان گرامی درست نہیں, ایک بات. اب دوسری بات, کیا مولانا شریعت کے پاس اس کا کوئی حل نہیں؟ آپ بیٹھے ہمارے پاس, آپ کو حل بتاتے ہیں. وہ حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ کوئی آدمی انفرادی طور پر یا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو, کوئی کارپوریشن کر لیں, کوئی کمپنی کر لیں, اور واقعی ہو کسی آدمی کو کوئی سامان قسط پر دے, مثال کے طور پر نقد وہ چیز 15 ہزار میں ملتی ہے, اگر کوئی کہے کہ آپ مجھے 20 مہینے میں قسط وار دیں, اس کی قیمت 20 ہزار ہوگی, اگر ایسے قسطوں میں دے دیا جائے تو وہ حلال ہے, جو 5 ہزار اوپر لے گا وہ جائز ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, بازار میں کام ہوتا ہے ادھار پر, جیسے کپڑا ہے یا کوئی چیز, کہ بھائی آپ اس کا 20 مہینے میں اگر آپ اس کو دے دیں ہم اتنا اس پر اضافی لیں, نقد دے دیں آپ تو یہ چیز 15 ہزار, ادھار دیں تو 20 ہزار. اب کیا ہوا کہ جب آپ نے چیز لے لی اور مہینے میں قسط نہ ملی, اب وہ کیا کرتے ہیں, پینالٹی ڈالتے ہیں کہ بھائی پہلے تو یہ کپڑا تھا 15 روپے گز, تو آپ نے 1 مہینے میں پیسے ادا نہیں کیے, لہٰذا 15 روپے کے 17 روپے ہوں گے, یہ پھر سود ہو جائے گا, یہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا, لہذا ان چیزوں سے بچا جائے. ابھی تک اطمینان بخش نظام نہیں آیا. اب رہا بینکنگ نظام, آپ کہیں گے کیا اسلام اتنا محدود ہے کہ کوئی بینکنگ نظام انہوں نے جاری نہیں کیا؟ یہ بھی آپ سن لیجئے, میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا, ضرورت کے لیے تذکرہ کرتا ہوں. میں 85 کی اسمبلی میں تھا, آپ کے یہاں سے بھی میں نے الیکشن لڑا, ہم جب پہنچے نظریاتی کونسل کی ایک مرتبہ 20 جلدیں, ایک پھیر پورا جو ابھی بھی میرے پاس موجود ہے, یہ 20 جلدیں ملی اور اس کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا بحث کے لیے. یہ تو ایک سرکاری فارمیلٹیز تھی کہ اس پر بحث کی جائے, لیکن نظریاتی کونسل نے پورا بینکنگ نظام حکومت کو دیا, اسلامی بینک کاری کیسے ہو, کیسے چلا, یہ نہیں کہ اس کا حل نہیں, پورا نظام نظریاتی کونسل نے دیا, مگر ہمارے حکمرانوں کی قسمت میں, ان کے اعمال نامے میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. تو اب کیا کیا جائے, سمجھے صاحب, اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال نامے میں خیر لکھی نہیں, جو بھی کام یہ کریں گے اس میں رنگ میں بھنگ ضرور ڈال دیں, سمجھے آپ؟ اس لیے اس نظام کو اپنایا نہیں گیا. یہ نہیں کہ ایسا نظام نہیں, وہ نظام دیا نظریاتی کونسل, مگر اس نظام کو اپنایا نہیں گیا. اور دوسرے ماہرین کو بلا کر نظام اپناتے, ان میں یہ خرابی ہوتی. کچھ دن چلا اور پھر سارے علماء نے بیٹھ کر اس کو مسترد کر کے بتا دیا کہ یہ حرام اور ناجائز اور بالکل اس سے بچا جائے. یہ اخبار میں بھی آیا, اور کسی صاحب کو اگر کوئی اس کا تحریر چاہیے جس پہ دستخط شدہ ہوں, فقیر کے پاس موجود ہے, کل ظہر کی نماز پڑھیے اور اس کی فوٹو کاپی آپ حاصل فرما سکتے. اس لیے میں نے اس کو ذرا تفصیل سے کر دیا. بد مذہبوں کے اداروں میں زکوٰۃ فطرہ دینے سے کیا ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ بد مذہب لوگوں کو اپنی فطرہ کی رقم اور زکوٰۃ کی رقم دیں تو یہ رقم خود آپ کے مذہب کے خلاف استعمال ہو, آپ کے مذہب کے خلاف کتابیں چھپیں گی, آپ کے مذہب کے خلاف جناب لٹریچر چھپے گا, تو اس کا ادا ہونا تو اور ہے. یہ بتائیے کہ وبال کتنا کھڑا ہوا جو آپ ہی کے مذہب کے خلاف ہوگا. لہذا زکوٰۃ اور فطرہ دیتے وقت تحقیق کر لی جائے کہ جس جماعت کو آپ دے رہے ہیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہے, انفرادی طور پر کسی آدمی کو دے رہے ہیں تو اس سے بھی ہلکا پھلکا انٹرویو کر لیں کہ مسلمان سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں. اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں علماء نے لکھا کہ کوشش کی جائے کہ ہم عقیدہ بھی ہو اور دیندار, دیندار بھی ہو ہم عقیدہ بھی ہو, اس کو زکوٰۃ دی جائے. اور اداروں میں بھی ایسے اداروں کو زکوٰۃ دی جائے جو دین کا کام کرتے ہیں اور سنی صحیح العقیدہ ہیں, اور آپ کو اطمینان ہو کہ یہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم صحیح طور پر استعمال کریں گے, ان کو زکوٰۃ دی جائے, ورنہ بے دین بد مذہبوں کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. عصر کی نماز کے بعد سجدے تلاوت کرنا کیسا ہے؟ عصر کی نماز جب آپ نے پڑھ لی تو کسی قسم کا بھی سجدہ ناجائز, نفل یا سنت ناجائز, لیکن سجدے سہو سجدے تلاوت چونکہ واجب, سجدے تلاوت واجب, تو عصر کے بعد کوئی آدمی اگر تلاوت کر رہا ہو اور اس وقت تلاوت میں اگر سجدہ اس پر واجب ہو جائے تو وہ سجدہ کرے تو گناہگار نہیں ہوگا, سجدہ ادا ہو جائے گا. البتہ فقہ نے یہ لکھا کہ کسی اور وقت میں اس پر سجدے تلاوت واجب ہوا تو وہ کسی اور وقت کا پھر اثر کے بعد کرے, اس کی ممانعت کی ہے. لیکن اسی وقت اگر قرآن مجید پڑھ رہا تو ایسی صورت میں اگر وہ سجدے تلاوت کرے سجدے تلاوت ادا ہو جائے گا. سجدے تلاوت کے متعلق ہے یہ بھی کہ تلاوت قرآن پاک کے دوران آیت سجدہ آ گئی تو اسی وقت سجدہ کرنا ضروری ہے یا اس سجدہ کرنے میں اس ضروری ہے, اور اس سجدہ کرنے میں کیا حکمت ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے آیت تلاوت کی, تلاوت کرتے ہی آپ پر سجدہ واجب ہو گیا, بلکہ اس میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہائے احناف کا مذہب, یعنی مذہب سے مراد ہوتا ہے ان کا موقف یا ان کا فتویٰ, ان کا مذہب یہ ہے کہ آیت سجدہ کا اردو میں ترجمہ بھی پڑھا جائے تو سجدہ تلاوت واجب ہو جائے, اگر اس کا ترجمہ فارسی میں پڑھا جائے تب بھی سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. اب رہا حکمت اس کی کیا ہے کہ اسی وقت کرنا ہوگا, حکمت یہ ہے کہ جب آدمی کے ذمے وہ واجب ہو جائے تو اسی وقت ادا کرنے میں حکمت یہ ہے, اگر اس وقت ادا نہ کی اور اس کے ذمے سجدے تلاوت رہا اور خدا نہ خواستہ انتقال کر جائے مر جائے تو واجب اس کے ذمے ہوگا یا نہیں؟ اس لیے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ واجب ہوتے ہی اسی وقت سجدے تلاوت کر لیا جائے. اسی لیے حافظ صاحب نماز تراوی میں پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ گویا وہ آئے پہلی رکعت میں آئے یا دوسری رکعت میں آئے تو پہلی رکعت میں سجدہ ہوگا دوسری میں سجدہ ہوگا, تاکہ اس آیت کو تلاوت کرتے ہی فوراً سجدے تلاوت جو ہے وہ ادا کر دیا جائے. سجدے تلاوت کا درست طریقہ کیا؟ نماز میں اگر ہو جائے وہ تو آپ سب جانتے ہیں, کئی سجدے آپ کر بھی چکے ہوں گے تراوی پڑھنے والے, سمجھ گئے صاحب؟ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہوں تو کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر بیٹھیں اور بیٹھنے کے بعد سجدہ کر کے تلاوت کریں اور اس کے بعد میں واپس آ جائیں. بہت سے لوگ نیت باندھتے ہیں, نیت کی اس میں ضرورت نہیں. اور اگر تلاوت کر رہے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھ, قرآن مجید فرقان حمید کو گویا ڈیکس پر رکھ دیا اور اسی وقت یوں بھی سجدہ کر لیا, تب بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے. اچھا, آٹھواں سوال یہ ہے, بڑا دلچسپ, کہ دیوبند کے علماء کا کہنا یہ ہے کہ امام احمد رضا بریلوی اور اشرف علی تھانوی دونوں ایک ہی دارالعلوم سے تعلیم حاصل کی. ان کا کہنا کیا ہے؟ لیجئے صاحب, مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ کہتے ہیں, اعلی حضرت فاضل بریلوی 1272 میں پیدا ہوئے, 1272 14 سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو گئے. صرف 14 سال کی عمر نہ صرف فارغ ہوئے بلکہ اعلی حضرت پر جو کتابیں لکھی گئیں سیرت پر وہ سب گواہ ہیں کہ 14 سال کی عمر میں حرمت رضاعت پر سب سے پہلا فتویٰ بھی لکھ دیا, فتویٰ بھی لکھ دیا 14 سال کی عمر. اچھا حساب لگائیے, 12 اور 14 کتنے ہوئے؟ 72 میں 14 ڈالیے تو کتنے ہوئے؟ بولو بھائی ذرا, 86. 1286 میں اعلی حضرت فتویٰ لکھ دیا اور دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا 1300 ہجری میں. یہ کون سی ہجری چل رہی ہے صاحب؟ 1429 چل رہی. ٹھیک 29 سال پہلے کے اخبارات اٹھا کر کے دیکھیں کہ علماء دیوبند نے 100 سالہ جشن دیوبند منایا, اور یہ تو ماشاءاللہ انہیں مبارک ہو کہ اندرا گاندھی کی صدارت میں وہ جشن منایا گیا. اندرا گاندھی نے اس کی صدارت کی, پہنچی وہی خاک جہاں کا خمیر تھا, تو اندرا گاندھی نے صدارت کی اور اس کو ہوئے 28-29 سال ہو گئے 100 سالہ جشن, 30 سال ہو گئے 29 سال. تو کیا مطلب ہوا؟ 1300 میں دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا. جب 1300 میں دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا تو اب اعلی حضرت نے 86 میں فتویٰ لکھ دیا اور مسند افتاء پر ان کے والد ماجد علامہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ نے مسند پر انہیں بٹھا دیا افتاء کی کہ احمد رضا آج سے فتویٰ تم لکھو گے. اور اعلی حضرت کو فتویٰ نویسی کرتے کرتے 14 سال گزر گئے, فتویٰ لکھتے ہوئے کتابیں لکھتے ہوئے مقابلہ کرتے ہوئے 14 سال گزر گئے, اور 14 سال گزرنے کے بعد تو دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا. میرے بھائی, کسی نے کہا جھوٹ بولنے کے لیے بھی طریقے کی ضرورت ہوتی, اور افسوس کہ تمہیں جھوٹ بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا, طریقہ ہی سیکھ لیتے جھوٹ بولنے. اور اعلی حضرت اور اشرف علی تھانوی دونوں ایک دارالعلوم میں پڑھے, تو دیکھیے اعلی حضرت نے بڑے بہترین خواب دیکھے. ملفوظات میں کہیں ذکر, میں نے خواب میں یہ دیکھا, ماشاءاللہ مدینہ شریف دیکھا اور حضور کی بھی زیارت کی خواب میں, بہت سی مقامات اعلی حضرت نے خواب میں دیکھے, مگر پورے ملفوظات اور اعلی حضرت کتابوں سے یہ ثابت نہیں کہ کبھی دیوبند کو خواب میں بھی دیکھا. دیوبند کے دارالعلوم کو اور اشرف علی تھانوی کو کبھی خواب میں بھی اعلی حضرت نے دیکھا, اور یہ لوگ لے آئے اور جناب اعلی حضرت کو تھانوی کو ایک ساتھ پڑھا دیا اور حلوے مانڈے پر پراٹھے پر جھگڑا کرا دیا, اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنا مدرسہ وہاں بنایا, اپنا مدرسہ ادھر اعلی حضرت نے بریلی شریف میں کھول لیا. تو جھوٹ بولنے کی طریقے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا یہ جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ ہوگا سوائے تذلیل کے, اور کوئی فائدہ حاصل عزیزان گرامی نہیں ہوگا. یہ بھی مسئلہ چلیے دیوبند اور اعلی حضرت کا یہ بھی نمٹ گیا. مقتدی نے جماعت میں شامل ہونے کے لیے تکبیر اولی کہی اور امام نے سلام پھیر دیا جبکہ مقتدی ابھی قیام میں ہی تھا, اب وہ تشہد کے لیے بیٹھے یا قیام سے ہی نماز جاری رکھے یا نئے سرے سے نماز کا آغاز کرے؟ عموماً یہ غلطی ہو جاتی. سب سے پہلے یہ یاد رکھیے کہ اگر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے مقتدی نے نیت کی تو اس کو التحیات پڑھنی ہوگی, اور سلام کا ایک سلام پھیر دیا, السلام, لفظ السلام, یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ, لفظ السلام جو ہے یہ واجب, اور لفظ السلام سے ہی امام نماز سے باہر ہو جائے گا, جس کو کہتے خروج بے سنہ, نماز سے خارج ہونا. جب امام یہ کہہ دے السلام علیک تو لفظ سلام کہنے سے اب اس کی اقتداء جائز نہیں ہوگی, اب اس کو اپنی نماز پڑھنی ہوگی. اگر اس نے سلام امام کا پھیرا اور اس نے نیت کی, اب امام کی اقتداء صحیح نہیں, اس کو اپنی نماز پڑھنی ہوگی. مسجد کے استنجا خانے سے حاصل ہونے والی رقم مسجد کے اخراجات میں استعمال کرنا کیسا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے, مجھے معلوم نہیں آپ کے مسجد کا کیا نظام ہے, جو حضرات مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں ان سے استنجے کا پیسہ لینا ہی جائز نہیں. اب استنجے کا پیسہ لیں آپ تو استنجے میں تو ایک لوٹا پانی استعمال ہوتا, پھر تو آپ وضو کے چارجز بھی کچھ رکھیں. اگر آپ نے استنجے کے چارجز ایک روپیہ رکھا تو کم سے کم پھر وضو کے پانچ روپیہ بڑھائیے پانی کے ساتھ. تو جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے آئے اس سے استنجا یا کسی قسم کا چارج کرنا یہ صحیح نہیں, ایک بار. اور اس سے جو آمدنی ہو خدا نہ خواستہ تو اس کو مسجد پر لگانا بھی جائز نہیں, ایک بات تو یہ سمجھ لیجیے آپ. دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو علماء نے اس کی اجازت ہی نہیں دی کہ مسجد میں استنجے خانے ہوں, بھی بدبو ہوتی ہے, نہیں ہونے چاہیے مسجد میں استنجے خانے. لیکن کیا ہوا, زمانہ جیسے جیسے بیتتا گیا ضرورت بڑھتی گئی آدمی. اب ایک آدمی اپنے گھر سے مارکیٹ میں آیا تو مارکیٹ میں آنے کے بعد میں نماز کا وقت ہو, اب استنجا کہاں کرے گا؟ یہ سہولتیں بازار کی وجہ سے متاخرین علماء نے اس کی اجازت دی, نماز چلی جائے گی کیا کرے گا. اس لیے دونوں باتیں سامنے آ گئیں کہ وضو خانے کی ضرورت بھی پڑ گئی, غسل خانوں کی ضرورت بھی پڑ گئی, استنجے خانے کی ضرورت بھی پڑ گئی. لیکن میں آپ سے عرض کروں, عموماً ہم نے دیکھا بازار میں جب لوگ آتے, یہ تو نمازی کی بات میں نے بتائی, لیکن بازار کے لوگ تو صرف آتے ہی مسجد میں استنجا کرنے کے لیے. کبھی اللہ تعالیٰ قیامت منہ سے پوچھے کبھی مسجد عثمان غنی میں گئے تھے یا نہیں, کہنے لے کہاں گئے تو تھے, کائی کے لیے گئے, کہنے نماز تو نہیں پڑھی خالی استنجا کرنے کے لیے گئے. تو اب بے نمازیوں کے لیے استنجا خانہ کھولنا یہ کوئی کے ایم سی کا پیشاب خانہ نہیں ہے, لہذا نماز کے وقت کھولیں اس کی ضرورت کے وقت اور اس کے وقت بند کر دیں. کیونکہ مسجد میں صرف لوگ استنجا کرنے کے لیے آئیں, جو نماز وغیرہ کے لیے نہیں آئے تو استنجا خانے کی ضرورت کیا. جب آدمی نماز نہیں پڑھے تو یہ مسئلہ ہی سرے سے ختم ہو جائے گا کہ کس سے چارج لیے نہ لیے جائیں, نماز استنجا خانہ رہے اور اس کے بعد میں اس سے کوئی چارج نہیں لیا, کیونکہ جو نماز پڑھنے کے لیے آئے اس سے کوئی چارج لینا درست نہیں. عزیزان گرامی, اس پر مجھے ایک بات بھی یاد آ گئی, وہ بتا دوں میں آپ کو. لاہور کے ہائی کورٹ نے, پنجاب کے ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا, بات تو بہت خراب ہے لیکن اس سے تھوڑی سی ملتی ہوئی ہے. لوگ ظہر میں نماز پڑھ رہے, یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ بات بہت خراب, لوگ نماز پڑھ رہے, نماز کے دوران کتنی بری بات کہ نمازیوں کے اوپر ایک لیڈیز شلوار آن کر کے پڑی, لیڈیز شلوار یہ نمازیوں کے سر پہ پڑی, سارے پریشان بھائی لیڈیز شلوار کہاں سے آئی. پتا ہوا کہ لاہور کی جو جامع مسجد ہے بادشاہی, اس کے مینار پر کسی نے بدکاری کی اور ہوا سے وہ شلوار نیچے گر گئی, لیجے صاحب مقدمہ چلا. تو یہ مقدمہ صرف اس وجہ سے خارج کر دیا ہائی کورٹ کے جج نے کہ مینار پر چڑھنے کے پیسے ہیں, شاہی مسجد کے مینار پر چڑھنے کو اس زمانے میں چارانے فیس تھی, انہوں نے کہا یہ مسجد کہاں, تو مسجد کے آداب کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہوئی, اگر یہ مسجد ہے تو مینار پر چڑھنے کے پیسے کاہے کے لیے لیے گئے. تو یہ اس گراؤنڈ پر اس جوڑے کو سزا نہیں ہوئی کہ جناب یہ مسجد نہیں, اگر مسجد ہے تو کرایہ کاہے کے لیے لگایا گیا. تو لہذا مسجد میں کوئی چیز بھی کرائے کی نہیں ہونی چاہیے, اور اس مسجد میں اگر ہے تو اس کو غور کر لیں آپ. بے وقت وضو خانے, یہ استنجا خانے یہ سب بند کر دیجیے آپ, صرف نمازیوں کے لیے جائز, ورنہ سرے سے استنجا خانہ مسجد میں ہونا ہی نہیں چاہیے کہ اس سے بدبو پھیلتی. اور مسجد اتنا مقدس گھر ہے کہ کوئی آدمی اگر پان تمباکو کا کھا کر آئے, سگریٹ پی کر آئے، چرٹ پی کر آئے، آپ کے برابر میں کھڑا ہو جائے اور دوران نماز اس کے منہ سے بدبو آئے اور آپ کو بدبو پریشان کرے، تو شرن ہمارے فقہا نے اس کو جائز لکھا کہ جس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے لوگ اس کو کہیں جناب مسجد کے بعد تشریف لے جائیے، نکالتے ہیں اس کو مسجد سے باہر، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو لہذا مسجد سے باہر نکل جائیں۔ تو مسجد تو ایسی مقدس جگہ ہے کہ جس کو بدبو سے بچایا جائے اور خوشبو سے اس کو بسایا جائے۔ اکثر لوگ ہر سال رمضان میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، انہوں نے معمول بنایا ہے کہ تراویح کی نماز مسافر ہونے کی بنیاد پر ترک کر کے بازاروں کے چکر لگاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ دیکھیے کہیں آپ نے اگر یہ پڑھ لیا ہو کہ جو آدمی مسافر ہے وہ اگر شاذ نادرا سنتیں ترک کر دے اس پر گناہ نہیں، ویسے بھی سنت موقع میں ہمارے علماء کا مذہب یہ ہے شاذ نادرا کوئی مسئلہ ہو، زہر کی سنتیں چلی گئیں یہ شاذ کبھی تو گناہگار نہیں ہوگا، پے در پہ اگر سنت چھوڑے تو گناہگار ہوگا۔ حالت مسافری میں تو ٹھیک ہے، آپ اسٹیشن سے جا رہے ہیں اتر رہے ہیں، گھر پہنچنے میں دقت ہے یا ایئرپورٹ پہ دقت ہے نہیں پڑ پا یہ وغیرہ وغیرہ، لیکن جب آپ وہاں رہ گئے اگرچہ شرعی مسافر ہوں تو اب آپ کو 20 رکعت تراویح پڑھنے میں کیا چیز مانے، کیا رکاوٹ؟ تو ایسی صورت میں مسافری کا فائدہ اٹھا یہ کہنا کہ تراویح چھوڑ دی جائے، تو ایسے شخص کے لیے پے در پہ تراویوں کا چھوڑنا جائز نہیں۔ ہمارے امام امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک تراویح پڑھنا سنت موقعدہ، مردوں پر بھی سنت موقعدہ ہے اور عورتوں پر بھی سنت موقعدہ، بلکہ شیخ محقی شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تراویح پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے حدیث کی شرح کہ اسلامی حکومت ہو کوئی قصبہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح کو ترک کر دیں تو بادشاہ اسلام ان سے مقاتلہ کرے گا، ان سے جنگ کرے گا کہ جنہوں نے تراویوں کو ترک کر دیا ہے، لہذا تراویوں کو ایسی صورت میں ترک کرنا جائز نہیں۔ شاذ نادرن جیسے کہ ایئرپورٹ پر اتر رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں وقت نہیں ملا، ایسی صورت میں تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن آپ اگر مکہ میں 13 دن رک گئے اور رکنے کے بعد آپ نے کہا میں تو مسافر، یا 14 دن مدینہ شریف میں رک گئے اور رکنے کے بعد آپ نے سوچا کہ میں مسافر ہوں، اس سے بہت بڑا نقصان کیا ہوگا آپ کو؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی چیز پردے میں نہیں رہے، ظاہر ہے کہ ان کے پیچھے تو تراویح پڑھتے نہیں جو وہاں کے علماء، وہ ہم کو مشرک کہتے ہیں، جو ہمیں مشرک کہیں گے تو ہم ان کے پیچھے کیسے نماز پڑھیں؟ اپنی تراویح تو آپ پڑھیں، یہ کتنی محرومی ہے کہ وہاں جا کر آدمی اپنی تراویح چھوڑ دے، جہاں ایک تراویح کا ثواب 1,00,000 تراویح کے برابر، کتنا محروم ہے یہ آدمی۔ اسی طریقے سے مدینہ شریف میں اگر رمضان پائے اور وہاں اگر تراویح چھوڑے تو وہاں 1 تراویح کا ثواب 50,000 تراویح کے برابر، تو یہ محرومی آپ نے دیکھی کتنی، لہذا اس سے بچا جائے۔ روزے کی حالت میں ناک بند ہو جاتا، ناک بند ہو جاتا ہے لکھ دیا انہوں، چلو ٹھیک، نیند بھی نہیں آتی، کیا اس پر ڈالنے کی اجازت ہے؟ یہ پورا آپ نے صحیح طور پر سوال نہیں کیا، غالباً ناک کھولنے کے لیے ناک میں اسپرے کیا جاتا ہے جس سے ناک کھل جاتی، مگر اس کے اجزاء جو ہیں اجزاء وہ ضرور پیٹ میں جاتے ہیں، ظاہر ہے ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں اسپرے ناک میں کرنا یا اندر کوئی چیز لگانا بام وغیرہ اندر کے حصے پر یہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس کے ذرات اندر جاتے ہیں اور اندر جانے کے بعد اثر انداز ہوتے ہیں، ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لہذا اس کی اجازت نہیں۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا مسئلہ پوچھا ہے آپ نے، قوم اور عوام کے مزاج کے مطابق پوچھا ہے۔ موبائل رنگ ٹونز گانوں کی ہوتی ہے جو نماز کے دوران بھی بجتی رہتی ہے تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ بتائیے جناب. دیکھیے نماز ہونے کا جہاں تک مسئلہ ہے نماز تو ہو جائے, مگر اللہ کے گھر میں ایسی حرکت آداب مسجد کے خلاف ہے یا نہیں کہ گانے بج رہے ہیں جیب میں ٹیلی فون ہے, جبکہ اکثر و بیشتر ہم تو اپنے یہاں جمعے میں اعلان کرتے ہیں کہ بھائی موبائل ٹیلی فون بند کر دیجئے. جگہ جگہ آپ نے دیکھا کہ اسٹیکر بھی لگے ہوئے مسجدوں میں, بھائی جب مسجد میں آ جائیں تو موبائل ٹیلی فون بند کر دیں. حضور علیہ السلام کا ارشاد کہ مسجد میں دنیاوی کلام دنیاوی باتوں کا کرنا یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی, اور مسجد کے آداب کے خلاف کوئی بات یہ کب جائز ہوگی. نماز کا ہو جانا تو اور بات, نماز ہو جانے کا مسئلہ نہیں, لیکن یہ کتنا بڑا فساد ہوگا کہ جناب ٹیلی فون بج رہا ہے. اب اس میں کیا ہوا کہ اب تو ایک نیا سسٹم بھی نکل گیا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا. اب تو یہ ٹیلی فون اتنے عام ہو گئے کہ سعودی عرب میں تو لوگ یہاں چونکہ جیب ہوتا ہے جب گھنٹی بجتی ہے وہ ٹیلی فون نکال کر کے اور بٹن دبا کر کہتے ہیں سلی, پھر اس کے بعد رکھ لیتے ہیں تاکہ ٹیلی فون جس نے کیا اس کو پتا لگ جائے کہ حضرت صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ابھی, تو بعد میں ٹیلی فون کیجئے گا. اس موبائل نے تو اتنا فساد برپا کیا ہوا کہ میں نے ہوا 4-5 سال پہلے میں نے حج کیا تھا, اس وقت اتنے حالات خراب نہیں. اب تو میں نے یہ دیکھا کہ سرکار کے روزے کے قریب لوگ اس طریقے سے جالی کی فلم بنا رہے ہیں, لوگ جو چم رہے ہیں اس کی فلم بنا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ اور ایسے ٹیلی فون پر بات کر رہے تھے اتنی زور سے جیسے نشتر پارک میں ٹیلی فونی خطاب کر رہے, بہت جو ارد گرد بیٹھے تھے مسجد نبی میں عرب غیر عرب وہ سب کے سب اٹھ گئے اور اس کو دیکھ لگے ہشام کیا کر رہا ہے, وہ لگا ہوا اپنے کو. جب وہ ٹیلی فون کر چکا تو مجھ سے رہا نہ گیا, میں نے کہا آپ شکل صورت سے پاکستانی نظر آتے ہیں. کیا پاکستانی؟ کہنے لگے جی میں پاکستانی. میں نے کہا پاکستانی لوگ تو اتنے بے ادب نہیں ہوتے جو آپ نے بے ادبی کا مظاہرہ کیا مسجد نبی میں بیٹھ کر اس قدر گفتگو اتنی دراز اور اتنی آواز سے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور تھا, کچھ لوگ آئے اور انہوں نے حضور کے روزے کے قریب ذرا بلند آواز سے گفتگو کی. حضرت عمر فاروق نے بلایا, بلانے کے بعد کہاں کے رہنے والے ہو تم؟ انہوں نے نام لیا, مدینہ شریف کے کئی مضافات کہیں لوگ دور سے آئے تھے, تو فرمایا اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تم کو تادیب لگا, تمہیں سزا دیتا. فرمایا یہاں بلند آواز سے گفتگو کرنا منع. قرآن مجید کا ارشاد سنیے, ارشاد باری تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والوں جب تم ہمارے نبی علیہ السلام کے سامنے آؤ جب گفتگو کرو تو خبردار ایسی گفتگو مت کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو, کبھی اس کی آواز بلند کبھی تمہاری آواز بلند. اگر کہیں حضور کی آواز پر تمہاری آواز سبقت لے گئی, حضور کی سامنے تمہاری آواز اگر بلند ہو گئی انتحبت اعمالکم سارے اعمال عکارت چلے جائیں گے, وانتم لا تشعرون تمہیں پتا بھی نہیں لگے گا. ساری زندگی کی نمازیں گئیں, ساری زندگی کے روزے گئے, ساری زندگی کی نیکیاں گئیں اگر تم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسا کیا. اور جمہور علماء کا اس پر اجتماع ہے اور اجماع ہے کہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی یہ حکم موجود ہے, ابھی بھی حکم موجود ہے. اور آج بھی گورنمنٹ سعودی کی ہو لیکن مزار اقدس پر آج بھی یہ آیت کندہ ہے یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, آج بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے. تو نہ مسجد نبوی میں خیال, حرم شریف میں تو میں نے دیکھا طواف کر رہے ہیں لوگ, کرو میں اس وقت کعبے کے سامنے ہوں. اوہو وہ ادھر کھڑا, ذرا دعا میں یاد رکھنا, وہ اپنی فضیلت بتا رہا کہ کعبہ میری نگاہوں کے سامنے, طواف کر رہے ہیں ٹیلی فون کر رہے. اللہ اکبر. ارے بات کرنے کے تو اور بھی بہت سے مواقع. اور پاکستان ہندوستان کے لوگ جو ہیں غریب, بنگلہ دیش پاکستان ہندوستان, ان کو تو حج عمر بھر میں ایک ہی مرتبہ نصیب ہوتا, اگر وہ حج بھی اس طریقے سے ضائع ہو جائے, کوئی عمرہ اس طریقے ضائع ہو جائے, سرکار کے دربار میں کھڑے ٹیلی فون کر کے بتا رہے اپنی فضیلت کے میں جالیوں کے سامنے کھڑا ہوں, یہ ایک تماشا ہے، لوگوں کو بچنا چاہیے اور اس تادیب میں اس کو شمار کیا جائے گا کہ جناب اعمال انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا۔ بات مکمل کرنے کے طور پہ آگے والی آیت بھی بتاتا ہوں۔ پھر صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہت سے تو حضور کے دربار میں آنا ہی چھوڑ دی، کہ ایسا نہ ہو کہ بات کریں تو آواز بلند ہو جائے، اللہ اکبر، جو بات کرتے تو اتنی آہستہ کہ حضور کو بار بار پوچھنا پڑتا کیا کہہ رہے، اس قدر خوف طاری ہو گیا صحابہ کرام پر۔ لیکن رب کریم نے جب ان کی حالت دیکھی، سبحان اللہ، ان کی شان میں بھی آیت نازل فرما دی، فرما ان الذین یغضون اصواتهم، اے میرے محبوب، جو تیرے دربار میں آتے اور اپنی آواز کو پست کرتے ہیں، اپنی آواز کو دھیرا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی پرہیزگاری کے لیے چن لیا، لہم مغفرت اجر عظیم، اور اللہ کی طرف سے مغفرت بھی انہی لوگوں کے لیے ہے اور اجر عظیم بھی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ جو فرمایا کہ مغفرت اجر عظیم ان کے لیے ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ جو حضور کے دربار میں با ادب رہے، سمجھ گئے؟ اس لیے یہ اور ٹیلی فون وغیرہ ان سب کی گھنٹیوں کو بند کر دیا جائے، بلکہ مسجد میں آتے ہی ٹیلی فون کا ٹیٹوا ہی دبا دیا جائے، کمبخت کا کہ بالکل نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری، یہ کرنا چاہیے، سمجھے؟ ورنہ وائبریٹ پہ بھی رکھو تو جیب میں کھجلی ہوتی رہے گی بلا وجہ کہ آپ کی توجہ بٹے، بہت سے لوگ اس پہ رکھ دیتے ہیں سائلنٹ پہ، تو سائلنٹ میں بھی تو کھجلی مچتی ہے جیب میں، کوئی ٹیلی فون آتا تو توجہ تو پھر بھی بڑھتی ہے۔ اور یہ سوئی کے ساتھ میں نماز پڑھی جائے، اور صرف اس لیے کہ آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ لگ جائے، مشکا شریف میں سب سے پہلی حدیث یہی حدیث جبریل، بڑی طویل حدیث، کہ جبریل علیہ السلام آئے، کالے بالوں والا، نہایت ہی سفید چہرہ، چمکدار حسن و جمال سے مرقع، سفید کپڑے پہنا ہوا ایک آدمی آیا جس کے پاس سفر کا کوئی نشانی نہیں تھا، ایسا لگتا ہے کہ مسافر، مگر کوئی بستہ، کوئی اٹیچی، کوئی بستر، کچھ بھی نہیں، اور حضور سے گھٹنے لگا کر کے بیٹھ گیا۔ کسی میں جرت نہیں کہ حضور کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ، اس لیے کہ فاصلے پر بیٹھتے تھے لوگ۔ یہ کون آدمی؟ اس نے سوالات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا؟ آپ نے جواب دیا، فرما ایمان کیا؟ ایمان کا جواب دیا، فرما کہ قیامت کب آئے گی؟ فرما جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں کہ قیامت کب آئی۔ اچھا، کچھ علامت بیان کر دی، علامت بیان کر دی۔ کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ اس نے فرما احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے، جب تو نماز پڑھے، تو یہ سمجھ کے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنا ہی ہوتا تو کیا کوئی آدمی ایسی نماز پڑھ پاتا کہ اللہ کو دیکھ رہا؟ یہ ہمارے آقا نے ہم گناہ باروں پر کتنا کرم فرمایا۔ فرما اگر تو یہ نہیں سمجھ پاتا، یہ تصور نہیں کر پاتا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ تصور کر لے کہ وہ تجھے ضرور دیکھ رہا، وہ تجھے ضرور دیکھ رہا۔ اب مجھے بتائیے کہ حالت نماز میں یا تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا دوسرا درجہ یہ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا، تو جب اللہ ہمیں دیکھ رہا ہو، کتنا عجز، کتنی انکساری اور کتنا ادب ہونا چاہیے۔ ایک موبائل کی خاطر ہم نے یہ سب کچھ قربان کر دیا، اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ موبائل ایک سہولت کی چیز ہے، آپ اس کو استعمال کریں، مگر خدا کے لیے مسجد نبی میں، کعبے میں، مسجد میں، اپنی مسجد میں، تراوی میں، نمازوں میں اس کو مکمل بند کر دیجئے گا۔ کوئی آپ فائر بریگیڈ کے ڈرائیور نہیں ہیں کہ آگ لگ گئی تو فوراً آپ کو سوچنا کہ کہاں گاڑی لے جانی، سمجھے؟ تو آپ کوئی آگ بجھانے پر متعین نہیں، بات بات میں بھی ہو جائے گا کہ کہیں سے ٹیلی فون آئے، اس کا خاص طور پر خیال رکھے۔ کیا دے رہے تھے یہ؟ کیا ہے؟ اس کو بعد میں دیکھنا۔ یہ تھا موبائل کا قصہ۔ کیا ہیلتھ انشورنس کرانا جائز ہے؟ انشورنس تو اصل میں کسی کا بھی شرن درست نہیں، اس لیے کہ اس کا طریقہ کار ہی ایسا نہیں۔ بعض انشورنس کمپنیوں نے اعلی حضرت فاضل بریلوی کے فتوے اس میں لگا دیے، ہندوستان کے کچھ علماء کے، کہ دیکھیے صاحب وہ تو جائز کہتے تھے، اتنے بڑے عالم، اور آپ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ مسئلہ سمجھنے کے لیے عزیزان گرامی، ساری چیز جو ہے مفتی کے نظر میں رہیں، کیا تناظر تھا، کیا منظر تھا، کس تناظر میں یہ بات کہی گئی، ہم ناجائز کس تناظر میں کہہ رہے ہیں؟ ہوا یہ کہ اس زمانے میں ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی، برٹش گورنمنٹ، تو برٹش گورنمنٹ کے جو پالیسیاں تھیں تو ہندوستان اگرچہ دارالاسلام لیکن بینک کے معاملے میں، نفع کے معاملے میں وہ دارالحرب کے حکم میں ہے، وہاں کے کافر حربی، کافروں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حربی، لیکن بذات خود ہندوستان یہ دارالاسلام ہے، دارالحرب نہیں. اس پر اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ایک مفسود فتویٰ آیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جس زمانے میں انگریز آیا پر انگریز نے ہندوستان پر قبضہ جما لیا تو بے وقوع کچھ لوگوں نے تحریک چلائی کہ اب ہندوستان دارالکفر بن گیا، دارالحرب. جب دارالحرب بن جائے تو مسئلے کے اعتبار سے مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہو جائے گا. اب کیا ہوا، جب دارالحرب قرار دیا تو مسلمانوں نے اپنی جاگیریں، اپنی زمینیں اونے پونے بیچ کر کے افغانستان کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا. کچھ عقل مند لوگ اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے، حضور ہندوستان کے لوگ تو ہجرت کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ تو دارالحرب ہو گیا. پھر اعلی حضرت نے بڑے دلائل و براہین سے فتویٰ لکھا کہ ہندوستان دارالاسلام ہے، انگریز تو ہمارے حکومت پر قابض ہوا، مسلم حکومت کو چھینا اس نے بہادر شاہ ظفر، لہذا مقبوضہ علاقہ ہے اس کا، اس نے ہمارے علاقے پہ قبضہ کیا، لہذا ہندوستان دارالاسلام ہے. اب یہاں کے جو کافر ہیں یا انگریز گورنمنٹ، ان پر انفرادی طور پر تو یہ ذمی کے حکم میں نہیں ہوں گے بلکہ یہ سب حربی کے حکم میں ہوں گے. تو جو وہ بینک تھے وہ حربیوں کے تھے، تو ان سے نفع لینا مسلمانوں کو سود نہیں تھا. آیا خیال شریف میں؟ تو یہ منظر تھا. اب پاکستان دارالاسلام، یہاں بینک میں مسلمانوں کے شیئر ہولڈر کے کون، یہ سب مسلمان ہیں، اس لیے مسلمانوں سے اس قسم کا نفع جو سود کہلائے وہ کسی طریقے سے بھی نہیں لیا جا سکتا. انشورنس کا معاملہ لیجئے، اب آپ اس کو پریکٹیکل سمجھ لیں، آپ نے 5 لاکھ کی پالیسی لی، آج آپ نے کتنے دیے؟ فرض کیجئے آپ نے 50,000 روپے دیے، آپ تو بینک کے آدمی بھائی، نہیں کوئی صاحب ہیں بینک کے آدمی، بتائیں گے بھی نہیں بھائی، مجھے میں کہیں آسان پتا لگ جائے بینک میں کام کرتا ہوں. چلیے بینک والوں سے پوچھئے، 50,000 آپ نے ایڈوانس دیے، ہیلتھ انشورنس کروایا آپ نے، 10,000 روپے آپ نے قسط بھری، خدا نہ خواستہ تیسرے دن آپ کا انتقال ہو گیا اور آپ نے پالیسی لی 5 لاکھ کی یا پالیسی لی آپ نے 10 لاکھ کی، اب کیا ہوا، آپ کتنے لیں گے انشورنس سے؟ 10 لاکھ، 5 لاکھ، تو یہ 55,000 یا 60,000 کے عوض میں 5 لاکھ روپیہ کیسے جائز ہو جائے گا، 10 لاکھ روپیہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ ایک تو اس کا یہ مسئلہ. اب آئیے اس میں کرپشن، کسی بھی سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سے آپ معلوم کر لیں، ایک خاتون کا انشورنس تھا، یہ کچھ باتیں باضابطہ ہم سے آن کر کے لوگوں نے پوچھی تو ہم نے آپ تک اس کو پہنچا دیا. ایک خاتون کھانا پکا رہی تھی، اس کا 5 لاکھ کا انشورنس تھا، چولہے سے جل کر کے آگ لگ گئی، وہ خاتون مر گئی. چلیے مرنے کے بعد تو جو رسمی رونا دھونا ہوتا یہ سب ہوا وغیرہ وغیرہ، تدفین ہو گئی، سب ہو گئی، 10واں ہو گیا، 40واں ہو گیا. اب اس کے بعد جب مکمل یہ کام ہو گیا تو شوہر نے انشورنس اپلائی کیا، بھائی انشورنس ہوتا ہے اسی لیے نا تاکہ لے. اب جب شوہر نے انشورنس اپلائی کیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا، یہ خبر لگ گئی اس کے سالوں، تو سالوں نے ہائی کورٹ میں اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا کہ اس نے 10 لاکھ یا 5 لاکھ روپیے حاصل کرنے کے لیے ہماری بہن کو جلا کے مار دیا. پوچھے اب ہائی کورٹ میں کئی فتنے چل رہے ہیں، کئی مقدمے چل رہے ہیں، یہ سب ہیلتھ انشورنس کی عزیزان گرامی برکتیں. اب آئیے دوسری بات کیا ہے، وہ ہیلتھ انشورنس غیر ملک میں مجبوری ہے، جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جو ایسے ممالک وہاں مجبوری ہے آپ کی، اور بغیر اس کے آپ وہاں چل نہیں سکتے، اس لیے وہاں بامر مجبوری اختیار کر لیا جائے تو یہ اس میں مسلمان جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا. جیسے ہمارے یہاں گاڑیوں کا انشورنس ہے تو ایک انشورنس کی پالیسی ہے تھرڈ قسم کا انشورنس، جس میں خالی 10, 20, 100, 50 روپے لے کر اور دستخط کر کے آپ ایک بک دے دی جاتی ہے، کبھی پولیس والا پکڑے کہ آپ کی گاڑی انشورنس ہے تو انشور ہے، تو پولیس والے کو آپ بے وقوف بنانے کے لیے 10 روپے کی وہ بک دکھا دیں کہ جی ہماری گاڑی کا انشورنس ہے، تو یہ تھرڈ پارٹی انشورنس کہلاتا. چونکہ اس کے بغیر گاڑی آپ باہر نکال نہیں سکتے، لہٰذا یہ شرعی مجبوری ہے. جو غیر ملک میں مسلمان ہیں وہ اگر ہیلتھ انشورنس نہ کرائیں تو ان پر تادیب ہوتی، یہ مجبوری ہے. تو ایسی مجبوری میں آپ گناہگار نہیں ہوں گے. ایک مسئلہ ہے کہ جب میاں بیوی کے تعلقات ہوں تو ایسے موقع پر بات کرنے کی ممانعت ہے شرعاً، یہی مسئلہ آپ نے پوچھا، تو اس موقع پر بات چیت نہ کی جائے. امام اور مؤذن حضرات جو کہ تنخواہ پر امامت کرتے ہیں، اکثر اوقات وہ نماز کے اوقات میں نہیں آتے، کیا اس طرح کے غیر مستقل مزاج امام مؤذن کو تنخواہ پوری دینی چاہیے؟ شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے؟ آپ نے اصل میں سوال صحیح نہیں بنایا. آپ نے لکھا کہ اکثر نہیں آتے، ایسا تو نہیں ہوتا. اکثر اگر نہیں آئے تو امام کائے کے لیے؟ بھائی شام نادر امام کبھی کبھی نہیں آئے. اکثر کا مطلب ہے ایک وقت کی پڑھائے چار وقت کی گول کر دے، اکثر تو یہ ہوا نا. یہ کہو کہ کبھی کبھی امام ناغا کرتا ہے، تو سوال صحیح بنائیے، ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی اکثر نہیں آئے تو وہ امام کیوں ہے بھائی؟ اکثر والے کو لاؤ جو اکثر نمازیں پڑھائے. اور دوسری، اب رہا عرف کیا ہے، عرف میں یہ ہے یا نہیں کہ ہفتے میں آدمی کو ایک دن کی چھٹی دی جائے؟ عرف میں داخل ہے یہ، ٹھیک. اسی طرح سال میں ایک مہینے کی چھٹی دی جاتی ہے، یہ عرف میں داخل ہے یا نہیں؟ تو اس طرح امام اور مؤذن جو ہیں وہ اپنے طور پر کچھ ایسا معاملہ کر لیں کہ کبھی امام اگر ہفتے میں ایک دفعہ کہیں جائے وہ نمازیں مؤذن پڑھا دے تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو. کسی وقت میں مؤذن اگر کسی کام سے چلا جائے، امام صاحب اذان کہہ کر اس کی ڈیوٹی پوری دے دیں، یا نمازیوں میں سے کسی کا انتخاب کر کے جائیں تاکہ وقت پر اذان ہو جائے اور لوگوں کو دشواری نہیں ہو. یہ تو عرف میں داخل ہیں. امام صاحب کہیں باہر کے رہنے والے ہیں، اگر وہاں وہ ایک مہینے کے لیے چلے جائیں ان کو ایک مہینے کی تنخواہ دے دی جائے. عرف کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو امام کی تنخواہ ناجائز ہوگی. جیسے آپ نے لکھا اکثر امام نہیں آتا، اکثر اگر امام نہیں آیا تو اس کو امامت کرنی نہیں چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، کوئی اور کام کرنا چاہیے. کبھی کبھی اگر امام نہیں آتا، اور وہ عرف میں یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ بھی اپنے دفتر سے چھٹی کر لیتے ہیں، تو اس کی تنخواہ حرام نہیں ہوگی. یہ کوئی مولانا صاحب سے کوئی تنازع؟ جمعے کے خطبے میں خطیب اگر صحابہ کرام اہل بیت کے نام نہ لے تو شرعی حیثیت کیا؟ اگر اہل بیت کے نام رہ جائیں جمعے میں، کوئی نام نہ لے تو خطبہ ادا ہو جائے گا. سمجھے، ہمارے یہاں چند چیزیں ضروری، مثلا شہادتیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جو خطبے میں کہا جاتا ہے، یہ کہنا ضروری ہے. امام شافعی کے نزدیک خطبے میں درود شریف نام لے کر کے پڑھنا ان کے نزدیک بہت ضروری ہے. مثلا میں ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ تھا، یہ 82 کی بات بتا رہا ہوں میں، 82 میں کیپ ٹاؤن گیا. کیپ ٹاؤن میں انہوں نے بطور مہمان مجھ سے تقریر کروائی اور نماز پڑھائی، تو وہاں کے جو خطیب صاحب تھے انہوں نے کہا دیکھیے صاحب آپ ہیں حنفی ہم ہیں شافعی، تو ہمارے یہاں حضور کا نام لے کر کے درود شریف پڑھنا جو ہے یہ لوازمات خطبہ میں سے، اور ایک یہ کہ وتق اللہ یعنی کوئی آیت ایسی پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، یہ ضروری ہے. تو کوئی شخص اگر مثلا امام صاحب بیمار ہو گئے، کوئی آدمی نماز پڑھانا تو جانتا ہے، نماز پڑھا دے گا مگر خطبہ نہیں پڑھ سکتا، اب کیا کیا جائے؟ ہمارے یہاں خطبہ تو ضروری نماز سے پہلے. اب خطبے کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کوئی عام آدمی جو نماز جانتا ہو ممبر شریف پر کھڑے ہو کر پہلے خطبے کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ دے، دوسرے خطبے کے طور پر کوئی قرآن کی کوئی اور سورت پڑھ دے، خطبہ ادا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، نماز ہو جائے گی. لیکن اس کا بہتر ہے کہ خلفائے راشدین کا نام بھی لیا جائے تاکہ صحابہ کرام میں ان کی یاد جو ہے وہ جاری اور ساری رہے. ان کے احسانات اتنے ہیں کہ باضابطہ خطبے میں ان کا نام لینے سے لوگوں کے بچوں کے کان آشنا ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے خلفائے راشدین ہیں. اس اعتبار سے ان کا نام لینا عزیزان گرامی یوں ضروری، یعنی استحباب میں سے ہے یہ، یا واجب یا فرض ہے. رات کو غسل جنابت فرض ہوا، صبح اٹھ کر غسل کیا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ غالباً آپ بات ایک اس میں بھول گئے کہ آپ اس میں یہ بھی ایڈ کرتے کہ یہ معاملہ رمضان میں ہوا، وہ روزے کا آپ بھول گئے اس میں لکھنا، اور غالباً مراد آپ کی یہی ہوگی کہ روزے میں اگر ایسا ہوا تو دیکھیے، اگر رات میں غسل جنابت فرض ہوا اور اگر یہ روزے کی راتیں ہیں تو آپ سحری کھائیں، روزے کی نیت بھی کر لیں، اور اتنا کام آپ کر لیں سحری بند ہونے سے پہلے کہ اچھی طریقے سے کلی کر لیں کہ دانت میں مسواک یا برش وغیرہ کہ کوئی چیز پھنسی نہ ہو، اور اس کے بعد میں ناک میں پانی صحیح طریقے سے چڑھا لیں، یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی کا چڑھنا غسل میں جو ہے وہ فرض ہے، کلی کرنا فرض ہے، پورے بدن پہ پانی بہانا فرض ہے، تو سحری سے پہلے ناک میں پانی چڑھا لیں اور اس کے بعد سحری کھا لیں، سحری کھانے کے بعد اب سحری کا وقت ختم ہو گیا، نماز کا وقت شروع ہو گیا، اب روزے کا وقت شروع ہو گیا، تو روزے کے دورانیہ میں کوئی آدمی اگر غسل جنابت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ روزہ رکھ لیا، سحری کھا کر لیٹ گیا اور آنکھ لگ گئی، فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور 8-9 بجے بھی اگر اس نے غسل کیا ہو تو اس کا روزہ ہو جائے گا، روزہ نہیں جائے گا. اور اگر عام تناظر میں آپ نے یہ سوال کیا کہ بھائی جیسے رات کو غسل جنابت فرض ہوا، صبح اٹھ کر کیا کرے؟ بھائی صبح اٹھ کر غسل کرے، اور کیا کرے؟ جس طرح اہل سنت میں پیری مریدی کا سلسلہ ہے، ہمارا سلسلہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے ملتا، اسی طرح پیری مریدی کا سلسلہ دیوبندی مسلک میں بھی ہے، کیا ان کا سلسلہ شیطان سے ملتا ہے؟ یہ تو وہ بتائیں گے کس سے ملتا، ہم تو اپنا ہی سلسلہ بتا سکتے ہیں کہ کس سے ملتا ہے، یہ ان سے جا کر پوچھئے کہ آپ کا سلسلہ کن سے ملتا. مولانا روم نے فرمایا، بات یہ ہے کہ جو بٹیر باز ہوتا ہے نا، بٹیر کو پکڑنے والا، وہ کیا کرتا ہے، جال کو بچھاتا اور دانا ڈالتا، اور دانا ڈالنے کے بعد بٹیر کی بولی نکالتا، بٹیر کی بولی جب بولتا ہے تو بٹیر سمجھتا ہے کہ یہ بٹیر ہے، جب بٹیر قریب آن کا دانا چبنے لگے تو اس کے بعد ڈوری کھینچ لیتا ہے. مولانا روم کہتے ہیں کہ پھر پتا لگتا بٹیروں کے تو بٹیر باز ہے، یہ بٹیر نہیں بٹیر باز. تو لوگ تیتر بٹیروں کو پھانسنے کے لیے تیتر بٹیروں کی بولیاں بولتے، اس لیے اقبال کہتا لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. تو یہ قادری بھی ہو گئے، سہروردی بھی ہو گئے، چشتی بھی ہو گئے، یہ سب ہو گئے، مگر خدا کے لیے ان کو پہچانے، کبھی ان کے پاس نہ جائیں، نہ ان سے کوئی اپنا سلسلہ جوڑے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پیر صاحب نے اپنے مرید کو اجازت دی کہ وہ بیعت کروائے، جبکہ اس کے پاس خلافت نہیں ہے، تو کیا ایسا کرنے سے ہم مرید ہو جائیں گے؟ بالکل بھی مرید نہیں ہوں. یہ جب ہے کہ جبکہ پیر یا تو اپنے کسی مرید کو وکالت دے کہ میرے مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہو تو اس کے ہاتھ پر بیعت ہو جا تو وہ میرا مرید ہوگا. اب اگر وہ بیعت کروائے تو یہ بیعت جو ہے وہ عزیزان گرامی ہو جائے گی، ورنہ یوں ہی کوئی کسی کی طرف سے بیعت کرے تو یہ بیعت نہیں ہوگی. شرم کیا بیعت ہونے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا ضروری ہے؟ مشائخ کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر، یا اگر لوگ زیادہ ہوں تو رومال یا امام ہے کوئی چادر پھیلا دی جاتی ہے اور اس کو پکڑ کر کے آدمی بیعت کرتا. یہ جو غیبت میں بیعت ہوتی ہے کہ بھائی کسی کو خط لکھ دیا جائے، کسی کو خبر کر دی جائے کہ بھائی آپ مجھے بیعت کر لیں، اس بیعت کو بھی علماء نے جائز لکھا، اور تصوف میں طریقت میں یہ بیعت عثمانی کہلاتی. بیعت عثمانی کا مطلب کیا ہے؟ وہ سنیے قرآن مجید میں اس کا ذکر. آپ نے صلح حدیبیہ کا قصہ تو سنا ہوگا، بڑا طویل. مکہ مکرمہ کے مضافات میں ایک مقام ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہونے سے پہلے مدینہ منورہ سے حدیبیہ تشریف لائے، احرام باندھے ہوئے، صحابہ کرام بھی احرام باندھے تھے، 1400-1500 تقریباً اتنی تعداد تھی، لگ بھگ 1500 صحابہ کرام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ مقام پر ٹھہر کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا مکہ مکرمہ، فرمایا کہ جاؤ مکہ والوں کو راضی کرو کہ ہمارا ارادہ کوئی جنگ جدل کا نہیں، کوئی تم سے لڑنے کا نہیں، کوئی جہاد کے لیے نہیں ہے، ہم تو عمرہ کر کے کعبے کا طواف کریں گے، صحیح کریں گے اور چلے جائیں۔ حضرت عثمان غنی وہاں گئے، جانے کے بعد انہوں نے کفار مشرکین کے سرداروں سے، ٹھنڈا پانی نکالو اس میں، سرداروں سے ملاقات، انہوں نے منع کر دیا، کہا صاحب نہیں، ہم آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں دیں گے، وہ طواف کریں۔ کسی نے حضرت عثمان سے کہا کہ عثمان تم طواف کر لو، احرام باندھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر۔ حضرت عثمان جانتے تھے کہ وہ احرام باندھے ہوئے اور وہ طواف کر لیں، عمرہ ادا ہو جائے گا، لیکن سبحان اللہ اپنے آقا و مولا پر ان کو اتنا اطمینان اور اتنے عاشق، فرمایا کہ جب تم ہمارے آقا کو عمرہ نہیں دیتے تو میں کیسے عمرہ کروں گا اکیلا، جاؤ رکھو اپنا کعبہ، میں عمرہ نہیں کر، نہیں کیا عمرہ۔ انہیں یہاں پہنچنے میں ہدے دیا کچھ دیر ہو گئی، لوگوں میں یہ خبر غلط مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا رضی اللہ عنہ، تو صحابہ کرام علیہ مریدبان تیش میں آئے، اب ہم کافروں سے گویا آخری دم تک لڑیں اور بھاگیں گے نہیں۔ نہا جرت ہمت حضور کے ہاتھ پر سب نے بیعت کی، سب بیعت کر رہے، یہ ایک درخت کے نیچے بیعت، اسی کو بیعت رضوان کہتے۔ جب سب بیعت کر چکے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے مکہ میں، یہاں تو نہیں تھے جہاں سب لوگ بیعت کر رہے ہیں، مکہ میں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کو پتہ ہی نہیں کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہیں یا انتقال کر گئے، تم کہتے حضور علیہ السلام کو پتا، مسلم شریف میں حدیث کا یہ جملہ موجود ہے، جب سب نے بیعت کر لی تو آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فرما دیکھو یہ میرا ہاتھ ہے، عثمان چونکہ اللہ اور اس کے رسول کے کام میں مشغول ہیں، یعنی میں نے بھیجا ان کو، لہذا یہ ہاتھ عثمان کا، میں عثمان کی بیعت کرتا ہوں۔ اپنے ہی ہاتھ میں اپنا ہاتھ لے کر کے حضرت عثمان کے حضور نے بیعت کی۔ یقین جانیے کہ لوگ حضرت عثمان کی شان میں کچھ کہیں بے وقوف بےہودے، چاند پر تھوکتے ہیں، چاندنی رات میں چاند پر کوئی آدمی تھوکے تو چاند کا کیا بگڑے گا، وہ تو تھوک تو تمہارے منہ پر آئے گا۔ یہی وجہ کہ عثمان غنی رضی اللہ صحابہ کرام پر تبرے کرنے والوں کے منہ پہ نور نہیں، بالکل ایسا لگتا 40 سال کا مرجا ہوا چھوارا کمبا، تھوک اسی کے منہ پہ گرے گا، اس حضرت عثمان کا کیا بگڑے گا۔ یہ شان کسی اور صحابی کی نہیں، سنیے قرآن مجید فرقان حمید کا ارشاد، فرما ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، رب کریم اس بیعت کا نقشہ کیا بیان فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا کہ جن لوگوں نے میرے حبیب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ بھائی ادھر دیکھیے بھائی، آپ سنے کیا کوئی نیا تماشا لے رہا ہے بھائی، کہ سارے لوگ متوجہ، ادھر دیکھیے، اگر آپ تھک گئے تو مجھے بھی شوق نہیں ہے زیادہ بولنے کا، سلام پڑھا دیں، کیا خیال ہے آپ، پڑھا دیا جائے سلام، اگر آپ خوش رہے ہوں، اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو مجھے مزہ نہیں آتا، سمجھ گئے نا، کہ میں تو اپنی عمر کا اکثر حصہ بولتے بولتے اتنا تھک گیا کہ اب تو مجبوری کی حالت میں بول رہا ہوں، سمجھ گئے نا، آپ پوری توجہ ہے، مسائل بیان کرنے کی نشست ہے، کچھ اور نہیں سمجھ گئے آپ۔ مولانا کہہ رہے تھے پیاز کھانا حرام ہے، تو کوئی سمجھ گیا کہ پیاز کھانا حرام، تو ایسا نہ ہو جائے کہیں۔ یہ شان کسی اور کی نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا، یہ ہاتھ میرا، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، یہ انفرادی بیعت۔ رب کریم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، یہ تو بظاہر تمہارا ہاتھ تھا، حقیقت میں تو اللہ کا دست قدرت تھا، تو وہ اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی۔ اور اس کے بعد فرما ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر بھی خدا کا ہاتھ۔ اب دیکھیے اس سے تصور ہمارے مشائخ میں یہ ابھرا کہ حضرت عثمان تو موجود نہیں تو یہ بیعت کیسے ہوئی، تو حضور نے اپنے ہی ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور ایک اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا، لہذا شیخ اگر سامنے موجود نہ ہو اور وہ اس کی غیبت میں کسی مرید کو اپنا مرید بنا لے، اس لیے تصوف اور طریقت کی زبان میں اس کو بیعت عثمانی کہا جاتا ہے اور وہ اس کا مرید ہو جائے۔ فتاوی افریقہ ایک اچھی زخیم کتاب آلحض فاضل بریلوی کہ جس میں افریقہ سے آئے ہوئے سوالوں کے جواب دیے گئے، 40 سوالات ہیں اور ان میں 40 سوالات کے جوابات دیے گئے۔ اس میں کسی نے یہ مسئلہ پوچھا، یہ جو قول مشہور ہے جو کسی کا مرید نہیں وہ شیطان کا مرید ہے، اس کی کیا حقیقت؟ تو اعلی حضرت نے جواب یہ دیا، یہ اصل میں اس کے لیے ہے کہ جو معاذ اللہ یہ کہتا ہوں کہ میں حضور کو بھی شیخ نہیں مانتا، حضور علیہ السلام کو بھی پیر نہیں مانتا، تو جو حضور کو پیر نہ مانے پھر کون پیر ہے اس کا؟ پھر تو اس کا پیر شیطان. بلکہ اس میں ضمناً یہ فرمایا، کوئی آدمی بظاہر کسی سے بیعت نہ ہو مگر عقیدت رکھتا حضور غوث پاک سے اور اپنا پیر و مرشد غوث پاک کو مانتا ہو تو اس کے پیر حضور غوث پاک ہیں. کیا بخاری شریف میں، بخاری شریف کے اس حدیث سے یزید پلید کا جنتی ہونا ثابت؟ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرم، میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر ہے، قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے. بخاری شریف بالکل حدیث صحیح ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے، آپ نے آگے میں لکھا کہ وہاں بھی کہتے ہیں کہ یزید اس لشکر میں شامل تھا لہذا جنتی ہے. پوری قوم میں وہابیت کو چیلنج ہے کہ جو پہلا لشکر حضرت امیر میمنہ نے روانہ کیا قسطنطنیہ پر اس میں یزید تھا. پورے پاکستان کے دیوبندی جواب دے دیں کہ اس میں یزید تھا، ہرگز اس میں یزید نہیں تھا. سنیے اس کی شرح علامہ بدر الدین عینی نے کی. کہا جاتا ہے کہ یہ 51 ہجری کا واقعہ، کہا گیا کہ یہ 52 ہجری کا واقعہ. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے قسطنطنیہ مدینۃ القیصر استنبول، حضرت امیر معاویہ کے زمان میں لشکر گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاتون تھی ام حرام کہ جو بخاری کا آپ نے حوالہ دیا ہے نا، یہ ان کے یہاں سو رہے تھے. ایک دم جاگتے ہوئے حضور اٹھے ہنستے ہوئے، ام حرام نے کہا حضور خیریت تو ہے؟ فرما میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا جو مدینۃ القیصر میں جو ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں، اول جیش جو پہلا لشکر جہاد کرے، میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت کر دی. یہ ہے، اب آئیے صاحب یہ پتہ لگا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ لگا کہ حضرت امیر معاویہ مدینہ القیصر پر لشکر بھیج رہے، تو حضرت ابو ایوب انصاری بہت ضعیف تھے، لگ بھگ ان کی عمر کوئی 90 سال کی ہوگی. وہ اس لشکر میں چلے گئے کہ میں اس سے وہ بشارت جو حضور نے دی ہے کہ سب کے سب جنتی ہیں، میں وہ جنتی ہو جاؤں. کئی صحابہ کرام گئے، لیجیے اس کا عموماً کہا جاتا ہے کہ سپہ سالار اس کا یزید تھا اور یزید کی معیت میں یہ لشکر بھیجا گیا. علامہ بدر الدین عینی حنفی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جس میں ابو ایوب انصاری جیسے سینئر صحابہ ہوں کیا ان کی کمان یزید کرے گا؟ اب مسئلہ یہ کہ کون اس کا سپہ سالار؟ اس کے سپہ سالار تھے حضرت سفیان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، جو سینئر صحابی ہیں، اس کے سپہ سالار یہ جب گئے تو یہ اول لشکر تھا، اول جیش یہ گیا، اس نے وہاں حملہ کیا، کچھ پریشانی کا شکار ہو گیا، کمک کی ضرورت پڑی، فوراً کسی نے آن کر امیر معاویہ سے کہا کہ وہ لشکر تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا، بخار اور مرض کا شکار ہو گیا، کمک کی بہت زیادہ ضرورت. یہ حالات جب یزید نے سنے تو علامہ ابن اسیر نے اس کی پوری قلعی کھول دی، کسی کو حوالہ چاہیے تو میں اس کو دینے کے لیے تیار. علامہ ابن اسیر، یہ علامہ ابن کثیر اور جن کی البدایہ و النہایہ، یہ علامہ ابن اسیر ہیں کہ جن کی تاریخ کامل ابن اسیر جو ہے وہ موجود. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ کے پاس آئی، یزید خوش ہونے لگا، بڑا اللہ کا شکر ہوا کہ میں نہیں گیا، اگر میں جاتا تو میں بھی ان کی طرح ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوتا. یہ اس نے بات کہی، اور کہنے کے بعد چونکہ وہ شاعر بھی تھا، اس نے دو تین مصرے یہ کہہ دیے جس کے مصرے کا معنی یہی تھا کہ میں بھی ذلت کے عذاب میں مبتلا ہوتا، ورنہ میں بھی جناب اگر جاتا تو پریشان ہوتا وغیرہ وغیرہ. اس نے غیر مناسب بات کہی. یہ پرچی امیر معاویہ کو مل گئی، ان کے ہاتھ آ گئی، کسی پنک میں تھا، یہ چھوڑ کر پرچی چلا گیا کہیں، یہ پرچی امیر معاویہ کو مل گئی. انہوں نے جب پڑھا، اس نے کہا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں امتحان میں، تو ان سے ٹھٹا کر رہا، ان کا تمسخر کر رہا، ان کا مذاق کر رہا، قسم خدا کی میں تجھے بھی بھیجوں گا. یزید کو بطور سزا بھیجا گیا کیا سمجھے اب لوگ زبردستی جنت میں گزر رہے ہیں. یہ تو بطور سزا بھیجا گیا. اور پہلے لشکر کے سالار سفیان ابن عوف نے تاریخ کامل ابن اسیر کا مطالعہ کیجیے, جہاں یہ حدیث موجود ہے جو آپ نے حوالہ دیا بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 410. میرا خیال ہے شاید صفحہ نمبر 410 نہیں ہوگا, اوائل ہی میں یہ حدیث. اور اس میں علامہ بدر الدین عینی کا اس پر کلام سنیے کہ کیا علامہ بدر الدین عینی نے کیا کلام فرمایا, اس پر وہ سن لیں. جس کا ما حصل یہ ہے اس حدیث سے یزید جنتی نہیں. اچھا آپ کہیں حضور نے تو فرمایا کہ جو آدمی اس لشکر میں شرکت کرے گا وہ جنتی ہے. اب مجھے بتائیے آپ, حضور کا ارشاد ہے جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنتی ہے, کیا مطلب ہوا کہ جس نے بھی سردی میں دو نمازیں پڑھی وہ جنت میں چلا جائے؟ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں گیا, جو لوگ بھی صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیں کیا سب کے سب جنت میں چلے گئے؟ یہ کیا ہوگا؟ معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کے لیے اس کا اہل ہونا ضروری ہے. سمجھے آ, اس کا اہل ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں؟ اور یزید جنت کا اہل نہیں, لہذا یہ بشارت یزید کے لیے نہیں ہے. اور یہ میرا نہیں, سارے اکابر علماء اہل سنت کا یہ موقف ہے, سوائے ایک محدث کا کہ جس نے اتنا لفظ کہا صرف کہ اس میں ابن معاویہ کی کچھ مدت پائی جاتی ہے, وہ لفظ بھی اتنا کہا ہے. اس محدث نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ جنتی ہے. اگر یوں جنتی ہو جائے تو پھر تو کوئی جہنمی رہ گئی نہیں میرے بھائی, سب کے سب جنت میں چلے ہیں. کم سے کم لا الہ الا اللہ سب پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ تو سب جنت میں چلے جائیں گے. تو جنت میں جانے کے اس کا اہل ہونا ضروری ہے. اور اس سے ایسے امور سرزد ہوئے کہ جس کا جنتی اس کو کہنا یہ ظلم عظیم ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کا سنیے, درود شریف پڑھیے. میں اپنی کتاب جذب القلوب الى دیار المحبوب میں نقل فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن حنزلہ جو حضور کے سینئر صحابی, حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عباس, ان کے اقوال نقل کیے کہ یزید کے خلاف آواز ہم نے جب اٹھائی, جب ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ اس کی بدکاریوں سے کہیں اللہ تعالی آسمان سے پتھر نہ برسا دے. اس کی بدکاریاں بد کرداریاں اس نتیجے پہ پہنچ گئی کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی اس کی بد اعمالیوں کی وجہ سے پتھر کی بارش نہ کر دے. اس وقت ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. اور بے شمار چیزیں کہی جاتی ہیں, لوگ جو تو جنتی ہونے پر کتابیں لکھ دی. ایک صاحب نے کتاب لکھی سیدنا امیر مومنین یزید رحمت اللہ علیہ, یہ تک کتاب لکھ دی گئی. ایک صاحب تھے جو مرمرا گئے, کوئی صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ بھی یزید کو امیر المومنین کہتے تھے اور رضی اللہ عنہ کہتے تھے. انہوں نے کہا چلو بالمشافہ ان سے مل لیں. وہ جب ملنے کے لیے گئے انہوں نے مہمان نوازی کی, ان کو بٹھایا اور بٹھانے کا بیٹا یزید ذرا اپنی امی سے کہنا چائے بنا. وہ دیکھ رہا یزید کو کہاں سے بلا رہا ہے, کمبخت کو پتا لگا کہ بیٹے کا نام یزید رکھا. یعنی دشمنی حد ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی کہ ان کی دشمنی میں اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا تھا. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو محفوظ رکھے. اور ایک بات میں کہتا ہوں, بلا نوا سے آمین کہیے آ, جو یزید کے ماننے والے ہیں اللہ تعالی قیامت میں انہیں یزید کے ساتھ اٹھا. ہم تو حسینی, ہم تو حضرت حسین کے ماننے والے رضی اللہ عنہ, ہمارا حشر اللہ تعالی امام حسین کے ساتھ. یہ ہو گیا آپ کی بخاری شریف کے یہ مسئلہ. آپ کی حدیث مبارک ہے کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی, تو فی زمانہ ہندو کافر اور قادیانی جیسے مذہب تو شرک کر رہے ہیں, کیا آپ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں ہیں؟ وضاحت فرمائیں. میرے بھائی یہ کب سے آپ نے سمجھ لیا کہ ہندو اور یہ پاگل سب حضور کی امت؟ امت کی علماء نے دو قسمیں بیان کی, ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت. یہ کہیں آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو سجدے سہو ہو گیا. امت دعوت کا مطلب یہ ہے کہ وہ امت جہاں تک حضور کی دعوت پہنچی لیکن ایمان نہیں لائے, یہ امت دعوت کہلائیں گے کہ ان تک حضور کی دعوت پہنچی. امت اجابت یہ ہم لوگ ہیں, ہمارے یہاں جب حضور کی دعوت پہنچی ہمارے آبا و اجداد نے اسلام قبول کیا, ہم نے بھی اسلام قبول کیا, ہم ہیں امت دعوت. یہ ہندو اور یہ وغیرہ یہ فی الواقع حضور علیہ السلام کی امت نہیں ہیں. آپ کو غلط فہمی ہو گئی. کسی نے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس سے حضور علیہ السلام کی شفاعت ہم پر واجب ہو جائے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ایک عمل میں بتاؤں کہ بھائی درود شریف کثرت سے پڑھو تو آپ سمجھیں گے باقی کسی کی ضرورت ہی نہیں. خالی درود شریف بھی پڑھا جائے, دینداری اختیار کریں, حضور کی غلامی کریں, ساری عمر نبی کریم السلام کی طاعت و فرما برداری کریں, نماز پابندی سے پڑھیں, حضور سے عشق اور محبت رکھیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تکریم کریں, کثرت سے درود شریف پڑھیں. مشکاۃ شریف, باب التشہد. باب التشہد کے بعد ایک باب ہے درود شریف کا باب, اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھنے والا. تو یقین حضور علیہ السلام کی شفاعت ہو جائے. لہذا اچھے عمل نیک عمل کرنے کے بعد اگر مدینہ شریف کی حاضری ہو, یہ بھی حدیث شریف میں فرمایا کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میرے قبر کی زیارت میرے وصال کی بات کی اور وہ ایمان والا رہا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. بے شمار ایسے عمل ہیں, اور نتیجہ یہی ہے کوئی ایک عمل نہیں بلکہ دین تو پورے اسلام اور پورے دین کا نام دین ہے, کسی ایک جزوی کا نہیں. اس لیے فرمایا ادخل فی دین, یعنی دین میں جو ہے وہ مکمل داخل ہو جا. تو مکمل دین اختیار کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے امید رکھیں اور اس کی حبیب علیہ السلام سے کہ کل ہم لوگوں کی تو نجات انشاءاللہ حضور کی شفاعت سے ہو. اللہ ہمارے پاس تو کوئی خزانہ یا کوئی ہمارے پاس عزیزان گرامی تدبیر نہیں سوائے پیارے مصطفیٰ کی نظر کرم. یہ پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھنا پڑھنا کیسا ہے؟ عموماً لوگ انجانے پن میں مسجد میں لکھ دیتے ہیں یا اللہ یا محمد. ہمارے یہاں علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ حضور کے ذاتی نام سے حضور کو نہ پکارا جائے, کسی بس سے پکارا جائے. یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. یا ایوہ النبی, یا ایوہ رسول, اے رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے انبیاء کے نام لی, جیسا فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں داخل ہو جائیں. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا اتوکل علیہا وہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. یا اللہ میرے ہاتھ میں آسا, میں اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا, درختوں کے پتے بھی جھاڑتا اور بھی بتیرے میرے اس سے کام. کہیں فرمایا وہ نادینہ ایا ابراہیم قد صدقت رؤیا, ہم نے ندا کی کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. لیکن کسی آیت میں آپ یا محمد نہیں دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کے نام سے ندا کی جائے, یا نبی کے نام سے ندا کی جائے, یا محمد کے نام سے نہ کی جائے. ہمارے اس امت کے حق میں یہ ادب اور یہ احترام ہے کہ ذاتی نام حضور کا لے کر یا نہ لگایا جائے, کسی بس اور کسی شان والا کوئی جملہ حضور سے لگا کر یعنی نبی یا رسول اس سے حضور علیہ السلام یاد کیا جائے. اور یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی میں یہی لکھا, حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر اور مشکات کی شرح میں بھی یہی لکھا کہ یہ نہ کہا جائے, یہ کہا جائے یا رسول اللہ. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے مجھے یاد پڑتا ہے احسن الویا لے آدابی دعا, جو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی کتاب ہے دعا کے عنوان, اس پہ اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے کہ جناب ذیل المدعا لے احسن الویا, اس میں بھی اعلیٰ فرمایا کہ جن دعاؤں میں کہیں یا محمد کا لفظ پایا جاتا ہے, جیسے حضور نے ایک صحابی کو ایک تعلیم فرمائی تو اس میں یا محمد کہہ کے فرمایا, فرما جہاں جہاں بھی لفظ دعا میں یا محمد آئے اس کو یا رسول اللہ سے بدل دیا جائے. کہ رمضان میں کھانا اور عید الاضحیٰ میں قربانی کا گوشت غیر مسلم ہندو عیسائی کو دیتے ہیں, کیا ان کے دینے سے ثواب ملے گا؟ ہندو اور غیر مسلم کو قربانی کا گوشت بھی نہ دیا جائے اور ان کو کسی قسم کا زکوٰۃ یا فطرہ, جو ایسی عبادت ہے کہ جس کو کرنے سے ثواب ملتا ہو, ایسا کوئی صدقہ وغیرہ بھی ان کو نہ دیا جائے. آج کل مارکیٹ میں نماز کے اوقات کا نیا کیلنڈر آیا جس میں سیکنڈ کا اضافہ کر دیا گیا، میں نے نہیں دیکھا کہ سیکنڈ کا بھی اضافہ کر دیا گیا، اور کسی جگہ 3 سے 4 منٹ کا فرق بھی ہے، ایسی صورت میں کون سا کیلنڈر استعمال کیا جائے؟ ہمارے جو کراچی کے اکابر تھے انہوں نے دارالعلوم امجدیہ سے ایک کیلنڈر جاری کیا، اس کو رکھا جائے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمیشہ 3-4 منٹ کی احتیاط برتی جائے، جیسے فرض کیجئے کہ ظہر کا وقت 1:10 پہ شروع ہو رہا ہے تو 3-4 منٹ گزار کر پھر اذان کہی جائے، تاکہ ایسا کوئی شبہ کا جو ہے معاملہ وہ ختم ہو جائے، تو 3-4 منٹ کی احتیاط جو ہے یہ ضروری ہو سکتا، انہوں نے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ 3-4 منٹ کے احتیاط برتیں، وہ 3-4 منٹ کی احتیاط جو ہے وہ کیلنڈر میں داخل کر دی، اس لیے 3 اور 4 منٹ کا فرق بنتا ہے کہ وہ احتیاط اگر انہوں نے خود داخل کر دی اپنی طرف سے، اس لیے آپ کو دارالعلوم امجدیہ اور دوسرے کیلنڈر میں آپ کو کچھ ذرا سا فرق نظر آ رہا۔ یہ آپ کے بہت سارے ہزار انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، اس میں ہمارا ایک ادارہ جس میں تھوڑا بہت دخیل میں بھی، وہ امریکہ میں ڈیلاس میں وہ ادارہ اسلامک اکیڈمی، وہاں ایک ماہر مفتی صاحب، اس کے توقید کے ماہر بیٹھتے ہیں، مفتی احمد القادری صاحب، ان کے سرپرستی میں ادارہ چل رہا، ساری دنیا کا کہیں سے بھی ٹائم ٹیبل آپ کو لینا ہو تو اسلامک اکیڈمی میں چلے جائیں اور اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں، کہیں آپ باہر جا رہے ہو، جرمنی جا رہے ہو، لندن جا رہے ہو، کسی جگہ بھی جا رہے ہو، اسلامک اکیڈمی، اس کو آپ ٹریس کریں تو فوراً جناب جس کو بھی آپ چاہیں پورے دنیا کا کیلنڈر وہاں سے حاصل کر لیں، یہ سہولت الحمدللہ آپ کے لیے مہیا ہے، کہیں بھی دنیا کا کوئی کونا ہو ساری دنیا کا نقشہ اس میں موجود ہے۔ اللہ عز و جل کو تو پکارنا کیسا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے بارے میں کیا جواب، جبکہ اللہ عز و جل کی شان سب سے بڑی اور اعلیٰ، تو اللہ عز و جل کو تو کہنا پکارنا کیسا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لفظ تم میں جمع کی بو آتی، جمع کا صیغہ ایک طرح سے بولا جائے، تم لوگ کہاں تھے، تم کب نماز پڑھو گے، تو یہ بے ادبی کی غرض سے نہیں کہا جاتا ہے، تو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارا پروردگار ہے، یہ کہنا یہ اللہ کی شایان شان ہے۔ اب رہا حضور کو، تو مولانا روم، علامہ جامی، شیخ سعدی، نظم کا قانون ہماری یہاں اور ہے، نثر کا قانون ہماری یہاں اور، تو نظم میں حضور کو تو کر کے پکارا جائے تو پوری امت کا اجماع ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا میں شعر پیش کروں آپ کے سامنے، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یا لفظ تیرا ہے یا نہیں، یہ آپ کا اگر آپ کہیں، وہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا آپ کا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا آپ کا، تو نعت کا کیا بنے گا؟ تو نظم کا قانون اور ہے، نثر کا قانون اور، لیکن ہم اگر گفتگو میں یوں کہیں تو وہ جائز نہیں، نظم میں اگر کہا جائے تو شعری ضرورت، اور حضور علیہ السلام کو ناز سے ایسا کہا جاتا ہے، بے ادبی کی غرض سے یہ کہیں نہیں کہا جاتا، اور اس پر پوری امت کا اجماع، اس کو ہم ناجائز اگر کہیں خدا نہ خواستہ شیخ سعدی کے فارسی کلام کا کیا بنے گا، مولانا روم کا کیا بنے گا، علامہ جامی کا کیا بنے گا، جو اس سے پہلے گزرے ان کا کیا بنے گا، تو یہ ہمارے یہاں نظم میں اس کو جائز کہا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہی شایع نشان ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمارا مولا، تو ہمارا کریم، تو ہمارا رحیم، ہم پر رحم فرما، یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جائز۔ زید ایک مسجد کا امام، اس کا قول ہے کہ دیوبندی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی اور وہ شیعوں کو کلمہ گو کہہ کر مسلمان سمجھتا، زید کی امامت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو فوری فجر سے پہلے نکال دیا جائے، عشاء اگر آپ نے پڑھ لی وہ تو لوٹائیں، اور فجر کی نماز سے پہلے اس کو امامت سے سبکدوش کر دیا جائے، جو یہ کہتا ہے کہ دیوبندی امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے اور شیعوں کو کلمہ گو کہتا، اس نے میرا خیال ہے کبھی ان کے عقائد کی طرف کوئی غور ہی نہیں کیا، یا نالج نہیں بیچارے کو، اس لیے وہ کہتا کہ جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے اور جس پر 32 حرمین شریفین کے علماء کے دستخط، اور اس کے بعد سوارم الہندیہ 268 علماء کے اس پہ دستخط ہوں، کہ جن لوگوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی، ان کا معاملہ یہ ہے, فتاوی حسام الحرمین یہ, من شکا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر, کہ جنہوں نے حضور کی شان میں گستاخی کی ان کے کفر میں شک کرنا یہ بھی کفر ہے. ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی, گستاخ رسول کو کہ پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف, تو گستاخ رسول امام کیسے بنائیں؟ ایک بات, جو سرکار کی گستاخی کرے اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو آپ کی کہاں سے ہوگی بھائی؟ امام کے مقتدی کے لیے تو ضروری نا کہ امام کی نماز ہو تو آپ کی نماز ہو, جب امام ہی کی نہیں ہوگی تو آپ کی نماز کہاں؟ اب آئیے شیعہ حضرات کو کلمہ گو, ان کا کلمہ سنا آپ نے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل. کیا مطلب ہوا؟ تمہیں پتہ ہی نہیں کیا کہے گا یہ؟ کہتے ہیں علی جو ہیں ولی اللہ ہیں. چلی اگر علی کو ولی اللہ کہیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں کہ اللہ کے تو بے شمار ولی اور اللہ کے بہترین ولی ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ. خلیفۃ رسول اللہ بلا فصل کیا مطلب؟ نہ صدیق اکبر خلیفہ ہیں, نہ فاروق اعظم خلیفہ ہیں, نہ عثمان غنی خلیفہ ہیں, براہ راست حضرت علی حضور کے خلیفہ ہیں. تو ہمارے امت کا اجماع ہے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم جن کو ملا کر کے شیخین کہتے, شیخین کی خلافت پر امت کا اجماع, جو صدیق اکبر فاروق اعظم کو امام امیر المومن نہ مانے معذلہ انہیں مسلمان بھی نہ مانے, اجماع امت سے انحراف کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. سمجھ گیا مسئلہ ہمارا؟ لہٰذا اس امام کو توبہ کرائی جائے, ان کے عقائد کا مطالعہ کرایا جائے اور اس کو امام بنانا بالکل جائز نہیں. 15 شعبان کو نفل یا یاسین شریف پڑھنے کا جو ہم اہل سنت اہتمام کرتے, دیوبندی علماء کا کہنا ہے کہ یہ کسی جگہ سے ثابت نہیں ہے, یہ بدعت ہے, کیا ان کا کہنا درست ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ نصف شعبان کا کہیں سے ثبوت موجود نہیں ہے, مشکا شریف میں تو نصف شعبان کا پورا باب باندھا صاحب مشکات نے اور اس میں حدیث شریف نقل کی کہ نصف شعبان 15ویں شب حضرت عائشہ صدیقہ کے یہاں رہنے کی باری, حضور علیہ السلام رات جب بھی تھی ام المومنین حضرت صدیقہ کی آنکھ کھلی تو آپ نے بستر پر تلاش کیا, حضور کو نہیں پایا. بتقاضۂ بشریت ان کو گمان یہ ہوا کہ باری تو میرے یہاں ٹھہرنے کی, حضور کسی اور زوجہ کے گھر تو تشریف نہیں لا, تشریف نہیں لے, یہ سارے ازواج مطہرات کے حجروں کو تلاش کیا کہیں نہیں پایا. جنت البقیع وہاں حضور کو ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھتے ہوئے حضور کو پایا, اب سمجھ گئی حضور جنت البقیع میں, تو وہ ہلکے قدموں سے دوڑتے دوڑتے گھر آ گئیں تاکہ حضور کی نظروں سے بچ جائیں, پتہ نہ لگے حضور کو کہ میں جو تھی وہ حضور کو تلاش کرنے آئی. حضور گھر آئے, اب سانس چل رہی تھی, ہاتھ رکھا تو سانس ان کی اکھڑی ہوئی تھی. فرما صدیقہ کیا تم کو یہ گمان ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے ناانصافی کرے گا؟ ارے اللہ اس کا رسول تم سے ہمیشہ انصاف کرے گا, تم یہ سمجھی کہ میں کسی اور کے یہاں گیا؟ تم تو وہ تو حضور جنت الوقی میں گئے. اچھا کہیں گے صاحب, اچھا ہم تو بزرگوں کے مزار پر جانتے ہیں تو برکت لینے کے لیے جاتے ہیں, حضور کس سے برکت لینے گئے؟ جنت البقیع میں تو صحابہ ہوں گے یا اور حضرات ہوں گے, ان سے برکت لینے گئے؟ یہی بات تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی, میرے آپ جیسا گناہگار بزرگوں کے مزار پر برکت لینے جاتا اور پیارے مصطفیٰ بقیع شریف میں مدفن کو برکت دینے لینے جاتے ہیں, وہ برکت دینے کے لیے جاتے ہیں. اور سنیے برکت دینے کا معاملہ, اگر کسی کے سمجھ میں نہ آئے سن لیجئے کیسے حضور برکت دیتے. حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتقال, یہ ہم نے اپنی کتاب توسل اور مزارات اولیاء میں بڑی تفصیل سے اس پر بحث, حضور علیہ السلام کیسے برکت دیتے ہیں. حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ, ان کا وصال, جب ان کو قبر میں اتارنے لگے حضور نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ, سب لوگ رک گئے, ابھی مت اتارو حضرت فاطمہ کو. قبر میں اتارنے سے روک دیا, پھر حضور نے کیا کیا؟ رک گئے. حضور فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لے گئے, قبر میں لے گئے, لیٹنے کے بعد اپنے اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے توسل سے دعا کی اور اس کے بعد میں قبر سے نکل گئے. فرما اب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتار دو کہ میں نے قبر میں لیٹ کر اس قبر کو بابرکت بنا دیا. اب یہ قبر فاطمہ بنت اسد کو کوئی صدمہ نہیں پہنچائے گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو آپ نے دیکھا حضور برکت دینے کے لیے جاتے ہیں، سمجھے. ایک دیوبندی نے کتاب لکھی، ہمارے اس مشرب کا مذاق کیا، کہتے ہیں دیکھا یہ بریلوی مولوی کیا کہتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی اور حضور کو جنت البقیع میں پایا. تو اب تم کو یہ کیا جائے، جتنے بھی شب برات منانے والے، بدتمیز آدمی تو بدتمیز ہوتا ہے نا، اس سے کیا ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، کہ جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ان کا کیس تو مرزا غالب سے کچھ اس طرح کا ملتا ہوا. یہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں پھر تمہیں بھی چاہیے کہ جتنے سنی مولوی ہیں بغیر بیگم کو بتائے قبرستان چلے جائیں، اور تمہاری بیگم بھی تمہیں قبرستان ڈھونڈنے کے لیے جائے. یہ حل نکالا، مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، آئے آئے کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. جنو کا نام خیرت رکھ دیا، اور خیرت کا جنو جو چاہے تمہارا حسن کریشمہ ساز کرے. کوئی شاعر نے کہا وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا، کبھی کبھی مجنو نظر آتی ہے لیلا نظر آتا. یہ کیس ہے ان کا بگڑا ہوا. عزیزان گرامی، شب برات میں جو کچھ ہے برائے، ارے صاحب یہ لائیے صاحب، وہ حلوہ پکایا جائے اس کا حدیث بخاری سے ثبوت دیں، اس میں چینی بھی ڈالی جائے حدیث ثبوت دیں بخاری، اس میں جناب سوجی بھی ہو بخاری. او خدا کے بندے کچھ قانون کی بات کرو. قانون یہ ہے کہ جس کو ہم فرض کہیں تو اگر ہم کہیں یہ فرض ہے تو ہم دلیل دکھائیں گے قرآن یا صحیح حدیث دکھائیں، کسی کو واجب کہیں ہم حدیث سے ثابت کریں، کسی کو مستحب کہیں تو دلیل کیا ہے. مستحب کسی کو کہا جائے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جس کو اکابر علماء جائز کہیں وہ مستحب ہے. تو ہم نے شب برات کو نہ واجب کہا نہ فرض کہا، نہ حلوے کو واجب کہا نہ فرض کہا، مگر اتنی بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ دیکھو چینی ہماری، سوجی ہماری، ہنڈیا ہماری، گھی ہمارا، یہ جلے کوئی اور، یعنی کسی اور کو پریشانی، سارا سامان ہمارا. پھر ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا، اچھا یہ کیسی فاتحہ، بھائی خود ہی فاتحہ کرتے ہیں خود ہی کھا لیتے ہیں. تو اب کمبل تو تم کو کھلائیں گے کیا، تو خود ہی کھائیں گے ہم لوگ، جب پیسہ ہمارا ہے مال ہمارا تو خود ہی کھائیں گے نا، تم کو کیسے کھلائیں. اور ہم نے ایک مذاکرے میں یہ جواب دیا کہ تم کیوں نہیں کھاتے، اس کا بھی ہم نے ایک جواب کسی مذاکرے میں دیا تھا، یاد نہیں آ رہا کہاں دیا. تو لوگوں نے بہت اس کو پسند کیا، کہنے لگے بات تو یہ بالکل صحیح ہے، کیوں نہیں کھاتے، یہ سن لیجیے وہ کیوں نہیں کھاتے. لیجیے صحاح ستہ میں حدیث شریف موجود ہے، کھانا جب سامنے ہو، کھانا کھاتے ہو تو اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا کھائیں تو وہ کھانا شیطان کبھی نہیں کھائے گا، بھاگ جائے گا. اب جس کھانے کے سامنے آپ چار قل شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ کا پہلا رکوع پڑھیں، حضور کے خاتمیت نبوت کی آیت اس میں پڑھیں، چل صاحب، اور اتنی صورتیں پڑھیں، اور یہ صورت پڑھنے کے بعد جناب وہ ہر صورت کے آگے بسم اللہ شریف پڑھیں، اتنی صورت پڑھیں. ارے خالی بسم اللہ شریف پڑھنے سے شیطان نہیں کھاتا، تو اتنی صورتیں پڑھنے سے کہاں سے کھائے گا. آ رہی بات سمجھ میں آپ؟ ہاں. مسجد میں موبائل کی گھنٹی بجی ہے، پھر موبائل کی گھنٹی آ گئی، تو اس کو سننے کے لیے دوڑ کر مسجد سے باہر جانا کیسا ہے؟ کیوں جائیں باہر دوڑ کے، بھائی مسجد میں تو دوڑنا ویسے ہی منع. تو آپ اس کا ٹیٹوا بند کیوں نہیں کر کے پڑھتے نماز؟ بند کر دیجئے اس کو ٹیلی فون کو، دوڑنے کی ضرورت نہیں. حضور نے مسجد میں دوڑنے سے منع کیا، یہ بھی بتا دوں میں آپ. ابن کثیر نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اس آیت میں 28 پارے کی تفسیر میں ابن کثیر نے یہ آیت نقل، یہ حدیث نقل کی. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ ایسے بھاگتے ہوئے آئے جیسے بھاگنے کی آواز آتی ہے، بھاگتے ہوئے آئے نماز میں شامل ہوئے. انہوں نے فرمایا تمہیں یہ کون دوڑ رہا تھا مسجد، کون بھاگ رہا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ یہ میں دوڑتا. فرما سنو نماز چین سکون کے ساتھ پڑھا کرو، یہ دوڑنے کی ضرورت نہیں، بھاگنے دوڑنے کی، سمجھ گئے. تو نماز مسجد میں بڑی وجاہت عزت کے ساتھ آدمی آئے، دوڑتا نہیں آئے کہ کوئی رکعت حاصل کرنے کے لیے آدمی دوڑے، نہیں. حضور نے فرمایا کہ نماز میں بڑے پروقار طریقے سے آؤ، جو رکعتیں پالو فبہا، جو رہ جائیں ان کو بعد میں ادا کر لو. تو مسجد میں تو ویسے دوڑنا مسجد تقدس کے خلاف ہے، دو گھنٹے سننے کے لیے کہاں دوڑا. سبحان اللہ، یہ ہے کہ یہ کہنا کہ وعلیکم السلام یا السلام میں مسجد میں ہوں بعد میں فون کروں گا، کیسا شاندار جواب. یہ مولانا روم کی حکایت سنا دوں میں آپ کو تو ساری سمجھ میں آ جائے بات آپ کے، کیا کروں وقت بہت ہو گیا، 1:18 ہو گئے ماشاءاللہ. ہوا یہ کے کہتے مولانا روم کے چار نمازیوں نے پہلے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی. سمجھے صاحب, مقتدی تھے اور ایک امام صاحب تھے. ایک صاحب کو ہنسی آ گئی تو دوسرا کہنے لگا, اوے نماز پڑھ رہا یا ہنس رہا, نماز پڑھ رہا یا ہنس رہا, اس نے فتویٰ دیا. جب اس نے فتویٰ دیا تو تیسرا کیا کہنے لگا کہ نماز میں بولنا منع ہے. بتایا نماز ٹوٹ جاتی ہے, نماز میں بولنا منع. اس کی تو ہنسنے سے گئی, اس کی مفتی صاحب کی مسئلہ بتانے سے گئی, اور اس کی اس لیے گئی کہ اس نے شرعی مسئلہ بتایا کہ نماز میں بولنا منع ہے. رہ گئے تھے امام صاحب, کہنے لے خدا کا شکر ہے میں تو نہیں بولا. تو ایسی نماز پڑھو گو جا کر کے جو کہتا ہاں اسلام علیکم بعد میں فون کروں گا, تو بات تو وہی ہو گئی نا بھائی. کیا خیال ہے آپ کا, بات تو وہی آ کر کے پھنسی کہ بھائی موبائل پہ بات کرنا کون سی ضرورت ہے, فائر بریگیڈ ڈرائیور لگے ہم آگ بجھانے کے لیے آپ کو بلایا جا رہا. خدا کے لیے خیال کریں مسجد کے تقدس کا. اچھا اب آئیے, ہمارے ہاں رواج ہے کہ پہلی زدگی کا خرچ عورت کے گھر والے اٹھاتے ہیں, جبکہ اس کے سسرال والے کسی قسم کا خرچ نہیں کرتے, اور زور دیتے ہیں کہ زدگی کسی بڑے اسپتال یا بڑے ڈاکٹر کے یہاں انجام پائے. شریعت کا حکم کیا ہے, اس کا خرچ جو ہے وہ سسرال والے اٹھائیں گے یا کون اٹھائے گا؟ اس میں بھائی کوئی شرعی مسئلہ نہیں, جیسے آپس میں طے کر لو ویسے کر لو سمجھوتا, سمجھ گئے نا. ہاں, یا شادی سے پہلے کوئی اگریمنٹ بنا دو, کتنے بچے وہاں پیدا ہوں گے کتنے ہمارے یہاں ہوں گے, اس کا کوئی سلسلہ رکھ دو. لیکن عموماً یہ ایک رواج ہے کہ پہلی زندگی جو ہے وہ بچی کی وہ اپنے والدین کے وہاں ہو. تو ایسا رواج اگر آپ کے یہاں بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں چونکہ میں تو 40 سال سے میمنوں میں ہوں, آدھا تو میمن بن ہی گیا کم سے کم, سارے رسم و رواج تو مجھے معلوم. بچہ جب پیدا ہو تو اس کی قاعدے کی حجامت ہوتی ہے, جھولا دینا پڑتا ہے, پردے دینے پڑتے ہوں, جانے کیا کیا دینا پڑتا ہے کہ بالکل آدمی کنگال بینک کا ڈائریکٹر بن جائے, اتنا کچھ دینا پڑتا. تو ایسا بھی بار کسی پر مت ڈالو. اللہ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے پر اتنا اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جس کی اسے برداشت نہ ہو. تو ایسا بوجھ کسی پر مت ڈالو کہ جس کی اسے برداشت نہ ہو. یہ ایک بلا وجہ کا اختلاف لوگوں میں پیدا ہوا, افطار کی دعا افطار سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے. ایک جھگڑا ہو گیا ملیر میں, سعود آباد میں, یہ بھائی یہ افطار سے پہلے بھی پڑھ لو, افطار کے بعد بھی پڑھ لو. ادعونی استجب لکم, اللہ کا حکم یہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اب رہا یہ کہ جو افطار کی دعا اس کا محل کیا ہے, فتح و رضویہ میں, غالباً قدیمی فتح و رضویہ کی تیسری جلد میں یہ مسئلہ اعلی حضرت کسی صاحب نے پوچھا, تو حضرت اس کا جواب یہ دیا افطار کی دعا افطار کرنے کے بعد پڑھی جائے. کوئی اتنا بڑا اختلاف اس کو مت بنائیے. مسجد میں دینی اجتماع کی ویڈیو ریکارڈنگ کرنا کیسا ہے, جبکہ دیکھنے والوں کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ اسٹیڈیو ہے کہ مسجد ہے, یہ ہم ابھی تک اس کا فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ یہ ناجائز, اس لیے کہ مولوی اور مسجدوں میں ویڈیو بننے لگ جائے تو پھر آپ شادی بیاہ میں کس کو منع کریں گے. آپ تو خالی عوام کو یہ کہہ دو کہ یہ انگلی پکڑنا جائز ہے تو پہنچا خود ہی پکڑ لیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. میرا موقف ابھی تک یہی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کہ کہیں آپ نے میری ویڈیو اگر دیکھی ہو, میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میں اس پر کوئی یہ نہیں کہوں گا کہ میں یہ کام صحیح کرتا ہوں. اب تک ہمارے یہاں فتویٰ یہی چلا رہا بریلی شریف سے کہ ویڈیو فوٹو ہے اور اس کو بنایا نہ جائے, اور مسجد میں بنانا تو اور زیادہ مسجد کے آداب کے منافی ہے. یہ موقف ہمارا, یہ ضرور نہیں کہ ہمارے موقف سے کوئی گویا وہ اختلاف نہیں کرے, جو اختلاف کرے وہ کرے, لیکن ہم نے اپنا موقف, چونکہ آپ نے اپنے مسئلہ پوچھا, ہم نے اپنا موقف آپ کو بتا دیا. اگر بیوی کو طلاق دینی ہو تو اس کا مسنون طریقہ کیا ہے, یہ تو پہلا قدمن آدمی مجھے ملا کہ جس نے طلاق دینے سے پہلے مسئلہ پوچھا کہ مسنون طریقہ کیا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ بھائی, گزارا کیا جائے, کوئی مسنون طریقہ طلاق کا مت تلاش کریں. جب شادی بیاہ ہو گئی کسی طریقے سے گزارا کریں. اب رہا یہ کہ کسی کو طلاق دینی ہو تو اس کا بہترین طریقہ, جب دیکھیں کہ جان چھوٹ نہیں رہی, سمجھانے کے جتنے اسٹیج ہیں سب گزر گئے, سارے کام اب سوائے طلاق کے گنجائش نہیں, تو آپ ایک طلاق اس کو دے دیں. ایک طلاق دینے کے بعد جب تین حیض گزر جائیں وہ آٹومیٹک بائنہ ہو جائے گی، آپ پر حرام ہو جائے گی، آپ تو پہلے سے آزاد تھے، آپ دوسری شادی کر لیجئے، عدت گزارنے کے بعد وہ دوسری شادی کر لے عورت. ایک طلاق دینے سے فائدہ یہ ہوگا کہ تین حیض گزرنے کے بعد اب بیوی آپ پر حرام ہو گئی. لیکن اگر کوئی صلح صفا کا دروازہ نظر آئے، کچھ عیزا بیچ میں پڑ جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سمجھا رہے ہیں آئندہ ایسی حرکت نہیں وغیرہ وغیرہ، تب اس میں یہ ہے کہ حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی، دوسرا نکاح ہو جائے گا، دوسرا نکاح نئے سرے سے نکاح ہو جائے گا اور حلالے کی ضرورت نہیں ہوگی. مگر کیا کیا جائے، ہمارے جوان کو جب غصہ آتا ہے تو ایک طلاق کیا، وہ تو کہتا ہے اس کمبل سے پوری جان چھڑانی چاہیے، 1 2 3 تین طلاق دے دے. اور بنسر روڈ کا دار الافتا کیا بات ہے جناب ان کی، وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے تین طلاق دی تو ہمارے پاس آؤ، 280 روپے کا قرآن مجید ہم سے خریدو اور ہماری یہاں ایسی مشین ہے کہ ادھر سے ڈالیں گے تین طلاق، ادھر سے نکلے گی ایک طلاق. یہ کمبختوں نے ایک نیا دروازہ کھولا ہوا کہ تین کا ہنسا اس کو ایک میں منتقل کر، یہ آداد و شمار کا انہوں نے نیا طریقہ نکالا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سے محفوظ فرمائے. کہتے ہیں دیکھو حضور کے زمانے میں تو تین ایک ہی ہوتی، یہ تو فاروق اعظم کے دور میں شروع ہوا. مجھے بتاؤ جب یہ مسلم شریف میں حدیث، ابو داؤد شریف میں حدیث کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ شروع ہوا کہ تین طلاق تین ہے، تو کیا فاروق اعظم کا فتویٰ تمہیں منظور نہیں؟ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا فتویٰ تمہیں منظور نہیں؟ اس کو لوگوں نے گڑبڑ کر دی. اب میں اس کی اصل حقیقت بتاؤں تاکہ نوجوان سمجھ. پہلی بات تو طلاق ایسے دیں اگر مجبوری ہو، ورنہ آپ سوچتے ہیں کہ اس عورت سے اب کوئی صلح صفا کرنا ہی نہیں، جان چھوڑانی ہے، تو آپ کیا کہیں میں تجھے ایک طلاق بائن دیتا ہوں، اسی وقت حرام ہو گئی آپ پر، میں تجھے ایک طلاق بائن دیتا. جب وہ بائیں نہ ہو گئی اب آپ پر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. ہاں اگر اب بھی آپ کو اس سے صلح کرنی ہے تو بغیر حلالے کے دوسرا نکاح ہو جائے گا، بائیں نہ کہنے سے اسی وقت آپ پر حرام ہو گئی. اور مطلق کہیں میں تجھے ایک طلاق تو طلاق رجعی کہ 2 دن 10 دن 1 مہینے کے بعد دو گواہوں کی موجودگی آ کر میں طلاق سے رجوع کرتا ہوں، تو یہ رجوع ہو جائے رجعت ہو جائے. لیکن سوچتے ہیں اب اس سے مکمل جانی چھڑانی ہے مجھے، کوئی رجت کرنی نہیں، تو آپ یہ جملہ کر دیں میں تجھے ایک طلاق بائن دیتا ہوں. آپ کے ہاں جو میمن جماعتوں کوئی سربراہ یا موجود، کوئی ایڈوکیٹ، کوئی وکیل، کوئی قانون دان، حضرات جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے کہ مجھے طلاق نامہ لکھنا ہو، ہمارے وکلا کی بھی تربیت نہیں، وکلا مکمل طلاق نامہ لکھ کے دے گا ٹھوس، دو دستخط بھی کروائے گا گواہوں کے اور پورا تین لکھے گا میں فلاں بنتے فلاں فلاں بن فلاں فلاں بنتے فلاں کو ایک طلاق دیتا ہوں، ہو دو دیتا ہوں، پھر اس کے بعد تین دیتا ہوں، ہمیشہ کے لیے حرام کرتا ہوں، پھر سے میرا کوئی وہ نہیں رہے گا واسطہ وغیرہ وغیرہ. وکیل ایسی طلاق لکھتے ہیں، وکیل اپنے گاہک کو سمجھائے بھائی ایک طلاق دو، کل کو تم میں کوئی معاملہ کوئی صلح صفائی کا آ جائے اس میں گنجائش تو چاہیے یا نہیں. اور لوگ کہتے ہیں ارے صاحب اسلام اتنا سخت ہے کہ دیکھیے صاحب، وہ کہتے ہیں کہ صاحب بالکل حرام، آپ کوئی راستہ نہیں. ارے راستے تو اللہ نے بہت نکالے، اب سارے راستے بند کر دو گے تو کیا ہوگا نہیں؟ پھر کسی کو لگاؤ پستول ٹیٹی لگا کے اس کے سینے میں گولی مار دو مر جا، کہو مولانا ہو کچھ تو راستہ نکالیے کس میں سانس آ جائے، کچھ تو آپ بتائیے مسئلہ کہ یہ کھڑا ہو جائے. تو بھائی میرے تین گولی مارنے سے پہلے مفتی سے پوچھو، جیسے آپ نے پوچھا کبھی کیا طریقہ ہے، خدا نہ خواستہ ابھی طلاق دیجیے گا مت، کوشش کیجیے گا کہ صلح صفائی ہو جائے. اب آئیے مسئلے کی نوعیت کیا. حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور نے پابندی لگائی کوئی اپنی بیوی کو تین طلاق نہیں دے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر تین طلاق تین نہیں ہوتی تو حضور نے کیوں کہا کہ تم میں کوئی تین طلاق نہیں دے؟ اس لیے کہا نا کہ تین طلاق تین ہوتی ہے اور اس میں صلح صفائی کی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا کہ کوئی تین نہیں دے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کبھی بھی اپنی بیوی کو تین طلاق نہیں دیتے، طلاق ایک ہی دیتے. تو کیسے دیتے؟ بخاری سے حاصل مسلم میں یوں ہے انت طالقن طالقن طالقن، وہ ایک طلاق دیتے دو سے اس کو ریپیٹ کرتے، اس کی تکرار میں نے تجھے طلاق دی طلاق طلاق یہ کرتے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لوگوں نے اس میں گڑبڑ کر دی، کیا ہوا طلاق تین دیتے، جب مقدمہ آتا تو کہتے نہیں ہم نے طلاق تو ایک ہی دی ہے دو سے اس کی تکرار کی ہے. جو گنجائش اللہ نے رکھی لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، تو اس کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے اپنی دور بھی نگاہوں سے تار لیا کہ قیامت تک کا یہ فتنہ اسی وقت دفن کر دیا جائے. اور اب سن لو قانون بن گیا کہ جو آدمی تین طلاق دے وہ تین شمار کی جائیں گے. یہ قانون بن گیا. اور جب یہ قانون بنا پورے صحابہ کرام نے اس پر اجماع کیا, ورنہ لاؤ تاریخ اٹھاؤ, کیا جب یہ فاروق اعظم نے فتویٰ دیا اپنی خلافت میں, کیا حضرت علی نے اختلاف کیا, عثمان غنی نے اختلاف کیا, بڑے بڑے علماء تھے حضرت ابو درد رضی اللہ عنہ, کیا انہوں نے اختلاف کیا, اکابر علماء انہوں نے اختلاف کیا, سب نے مان لیا. معلوم ہوا کہ تین طلاقوں پر اجماع امت ہے, اجماع ہو گیا امت کا. اور وہ میں مثال دیتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کوئی آدمی تین طلاق نہ دے, تو جب وہ طلاق دیتے تو کہتے انت طالقن طالقن طالقن. یہ مثال ایسی ہے, اردو میں میں سمجھاؤں, میں پانی پیوں گا پانی پانی, اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ تین مرتبہ پانی پیوں گا, اور کیجیے ذرا, یہ ہوگا ترجمہ, ہرگز یہ نہیں ہوگا. میں صدر جاؤں گا صدر 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 جاؤں گا پھر آؤں گا پھر صدر جاؤں گا پھر آؤں گا پھر, یہ ترجمہ کریں گے تو ایک طلاق دے کے دو سے تکرار کرتے کہ میں انت طالقن طالقن طالقن, میں نے تجھے طلاق دی طلاق طلاق. اس سے لوگوں نے جب ناجائز فائدہ اٹھا کر کے قانون کو بگاڑنا چاہا تو فاروق اعظم نے قیامت تک کے لیے قانون بنا کر لوگوں کی جان چھڑا دی. اب جو تین طلاق دے اس کا حکم تین ہی کا ہوگا. اس لیے چاروں امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہم, ان سب کا عقیدہ یہی ہے کہ تین طلاق تین ہوگی. سمجھے جناب, اس میں تفصیل سے بیان کر دیا کہ اس میں بہت زیادہ گڑبڑ کی جاتی. طلاق کے بعد عورت عدت کس گھر میں گزارے گی؟ شوہر کے گھر میں گزارے گی, سیپریٹ کر دیا جائے وہیں گزارے گی, اور طلاق تک کا نان نفقہ شوہر کے ذمے, اس کا اس کے بچوں کا سب کا خرچ جو ہے وہ اس کا شوہر دے گا. بعد میں اس کو اپنے والدین کے منتقل کر دیا جائے, اس کے بعد حسب منشا اولاد کتنی ہے, بڑی کتنی ہے, چھوٹی کتنی ہے, جو چھوٹی ہیں ان کا بھی نان نفقہ شوہر کے ذمے ہوگا. یہ ایک لمبی تفصیل. یہ کیا آپ نے پوچھا مسئلہ بھائی, اگر یہاں کھڑے ہوں تو دوبارہ پوچھ لیں مجھ سے. اکثر عورتیں سجدہ تلاوت میں تسبیح یہ پڑھتی ہیں, سجدہ رحمان ختم القرآن, یہ تو میں نے سنا ہی زندگی میں پہلی مرتبہ ہے بھائی. کوئی خاتون نے ایسا پڑھتی, کوئی پڑھتی ہیں ایسا؟ ارے اب تو نہیں پڑھتی یار, پہلے والی عورتیں پڑھ کے چلی گئی نا, اب دوبارہ کیوں زندہ کر رہے اس کو؟ یہ نہیں, یہ تسبیح تو نہیں, تسبیح تو ہی پڑھے گا سبحان ربی العالی, یہ تسبیح سجدے کی پڑھی جائے. یہ تو میں نے زندگی میں سنا ہی پہلی مرتبہ ہے کہ سجدہ رحمان ختم القرآن, سبحان اللہ کیا وضع کیا. ہاں سجدے کی وہی پڑھی جائے جو نماز میں سجدے میں پڑھی جاتی. منگنی کے بعد میں لڑکا ٹیلی فون پر اپنی منگیتر سے بات کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر منگنی کے بعد دونوں دعوت پر جائیں تو لڑکا اپنی منگیتر کو واپس گھر چھوڑنے جا سکتا ہے؟ نہیں. اور واپس گھر چھوڑنے نہیں گیا, کہیں اور چلا گیا, کیا کریں گے؟ تو اس لیے آگ کو وہاں سے بجھاؤ جہاں سے لگی ہو. آگ لگی ہے کیہاڑی میں, کھارا در میں پانی ڈال رہے, سمجھ گئے نا؟ یہ سب لغویات ہیں اور اس سے برائیوں کے پھیلنے کا اندیشہ. خالی ٹیلی فون پر بظاہر میں کہہ دوں آپ کو ٹھیک ہے, سلام دعا ہو جائے کہ بھائی آپ کیسی ہیں, ٹھیک ہیں, خیریت, ہاں, اتنا ہو جائے. نہیں, کوئی منگیتر جب ٹیلی فون کرے تو پورا کارڈ ختم ہو جائے گا میرے بھائی, اس کی خیریت پوچھتے پوچھتے, سمجھ گئے؟ اس لیے کہ عورت کی آواز میں کشش ہوتی ہے, سنتا ذرا اور لمبا کیا جائے, ذرا اور سناؤ کیا ہے, اچھا اس کے بعد اور کیا ہوا, ذرا سنا دیکھو, سن جن کو مزہ آتا فون پہ, اچھا اچھا اس کے بعد اور کیا حال ہے, کرید کرید کر کے بات کرے گا. اس لیے اس فتنے کو ختم نہ کیا جائے. ٹیلی فون کرتے کرتے پھر لوگ سیٹنگ کر لیں گے ملاقات کرنے کی, اور ماں باپ کو پتا بھی نہیں لگے گا. یہ ایسا کمبک ٹیلی فون آ گیا کہ لڑکیاں لڑکوں کو تلاش کر کر کے ایسے ایسے مسائل کھڑے کر دی تھی, ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. باتھ روم میں بیٹھی ہوئی جناب باتیں ہو رہی آدھا آدھا گھنٹے تک. تو یہ فتنہ جگاؤ مت. اس لیے شریفوں کی طرح پہلے والا قانون لاؤ کہ بھائی ٹھیک ہے, اتنا جائز, منگنی کے وقت میں سرکار کے ارشاد ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے, لڑکی لڑکے کو دیکھ لے. اور اس میں ایک بات نفسیات کے طور پر کیا ہے, یعنی لڑکا لڑکی کو دیکھ کر یہ دیکھ لے کہ اس میں کیا اٹریکشن کی بات ہے, کوئی جاذبیت کی بات ہے اس کے لیے. نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد میں کہ ماں باپ نے کیسے میرے گلے ڈال دی. یہ اتنا شریف جائے. اور شریفوں کے یہاں کیا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہوئے لڑکی کو بیوٹی پارلر سے بنا بن لایا تھا کہ حضرت صاحب یہ لڑکی کھڑی آپ کو پسند ہے, ناک نقشہ اس کا ملاحظہ فرما لیجیے آپ، ایسا نہیں، بلکہ شریفوں کا کیا ہوتا ہے، لڑکی دیکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ لڑکے کو بلایا جائے، اس کے ماں باپ وہاں بیٹھے ہوں، اور بیٹھنے کے بعد میں لڑکی کو کسی ٹرے میں چائے وغیرہ دے کر دی جاتی کہ یہ مہمانوں کے سامنے رکھ دو. اب وہ خاتون جا کر کے مہمان کے سامنے رکھ دے، بس لڑکا دیکھ لے، جس کو دیکھنا ہاں بھائی ٹھیک ہے لڑکی صحیح ہے. یہ طریقے ہوتے ہیں شریفوں میں اس طریقے سے دکھانے کے، لڑکی کو دکھانا ہو لڑکے کو اس اینگل سے بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی ذرا یوں بیٹھ جا، ذرا کرسی اور ٹیڑھی کر دی، یوں سامنے پردہ ہو تو ذرا سا پردہ نکال کر لڑکے کو دکھا دے، بھائی یہ حضرت صاحب پسند ہے یا نہیں، منع کرنا تھا ابھی کر دو، بعد میں پریشان مت کر. ٹھیک، ایسے دکھایا جاتا ہے، اس طرح نہیں کہ ٹیلی بات ہو رہی ہے گھومنے بھی جا رہا، بلکہ آپ خود جانتے ہیں کہ منگنی کے بعد وہ گھومنے چلے جاتے ہیں، سب کلفٹنوں پہ جاتے ہیں، منوڑا گھومنے کے لیے جا رہا ہے. مجھے بتائیے یہ کیا ہے، یہ غیر عورت ہے، اور اس میں کئی مرتبے طلاقیں بھی ہو گئی. جی ہاں، یہ اب میں بات کی بات نہیں کرنا چاہتا، اس میں تو کئی طلاقیں بھی ہو گئی، گھر ٹوٹ گئے. تو اس طریقے سے کام نہیں کرنا چاہیے. کیا لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا چاہیے؟ لڑکی والوں کو جو حیثیت وہ مطالبہ کریں. آپ کیا مطالبہ کریں گے؟ آپ حضور کی سنت دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز کیا تھا، یہ ساری چیزوں کو دیکھیں. ہمارے یہاں، میں حیدرآباد دکن کا رہنے والا، ہمارے یہاں کوئی لڑکا مطالبہ کرے کہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے تو ہمارے یہاں خاندان میں اس سے بڑھ کر بے غیرت نہیں. یہ دیکھو لڑکی والوں سے مانگ رہا کہ یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، لیکن آج کل تو یہ جہیز کی لعنت ایسی ہے کہ سب چاہیے، ٹی وی سیٹ چاہیے، واٹر سیٹ چاہیے، کولر سیٹ چاہیے، سارا معاملہ سیٹ کر دیا، سب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، نہ اتنا مرچ مسالہ ہو اور نہ شادی ہو. اللہ اکبر، ولیمہ دیکھیے، ہماری دعوتیں دیکھیے آپ. اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کے لیے حدیث میں آیا سب سے بڑا ولیمہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، ایک بکری کو ذبح کر کے اس کا شوربہ بنایا گیا اور سب لوگوں کو کھلا دیا گیا. یہ حضور کا، ام سلمہ کا غالباً ولیمہ تھا، یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا. حضور علیہ السلام خیبر سے لوٹے، حالات کچھ ایسے تھے کہ راستے میں ایک جگہ رکے، راستے میں حضرت غالباً صفیہ تھا، ان سے نکاح ہوا. جب مسافری میں نکاح ہوا تو دوسرے دن حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا دسترخوان بچھاؤ، انہیں دسترخوان بچھا دیا. جب لوگ آئے تو ایک آدمی کے سامنے دو چھوارے رکھے اور ایک چربی کا ٹکڑا، اور ایک روایت میں کہ دو چھوارے رکھے ایک ستو کا گلاس. آج کسی کو ولیمہ کھلائیں گے ایسی پٹائی ہوگی رائے نام سائیں کا، کہیں گے اچھا دوسروں کے ولیمے تو بریانی کھا کے گیا اور اپنے ولیمے میں دو چھوارے کھلا رہا، کیسی جانماری ہوگی بےچارے غریب دولہے میاں کی. تو ایسا ولیمہ، تو یہ دیکھیے آپ کے مطالبہ کرنا، اسی وجہ سے ہمارے یہاں ہر کام دشوار ہو گیا. پتا میں اس میں جاؤں ڈیٹیل میں بہت بڑی پریشانی ہوگی. بی بی سی کی رپورٹ، ہر سال الٹرا ساؤنڈ کمبب جب سے ایجاد ہوا تقریباً 55,000 سے زائد بچیاں اس قاطع حمل کے ذریعے سے ہندوستان میں ضائع کر دی جاتی. کیوں؟ الٹرا ساؤنڈ سے پتا لگ جائے گا لڑکا ہے یا لڑکی. اور وہاں بھی ابھی تک چیخ رہے ہیں کہ وہ یعلم ما فی الارحام، حضور کو معلوم نہیں کہ پیٹ میں کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ کو معلوم ہے کہ پیٹ میں کیا، ڈاکٹر بتا دیتا پیٹ میں کیا ہے، ابھی تک نبی کے قائل نہیں ہوئے کہ نبی کا معلوم ہے کہ پیٹ میں کیا ہوتا. یہ تو وہ جانے ان کا کام، گفتگو لمبی نہ ہو جائے. الٹرا ساؤنڈ نے بتا دیا کہ لڑکی ہے یا لڑکا، اگر لڑکی ہو تو حمل کو ضائع کرا دے. اور ایسے حمل 50,000 55,000 سے زائد ہندوستان میں ضائع کیے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ جہیز کی لعنت. جہیز کون دے گا؟ اور ہزاروں کی تعداد ایسی ہے لڑکیوں کی کہ جہاں جہیز کی وجہ سے جن کا نکاح نہیں ہوتا تو باہر کنڈے میں یا پنکھے میں رسی ڈال کر اور پھانسی لے لیتی، ان کی شادی نہیں ہوتی، لہذا دل برستہ ہو جاتی ہیں. اگر آج بھی معاشرہ اس پر استوار ہو جائے کہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے لڑکا وہ ڈیمانڈ چھوڑ دے، جیسا کچھ موجود ہے اس کے مطابق شادی ہو جائے، تو جتنی جوان بچیاں عزیزان گرامی لڑکوں کے اس مطالبے کو ترک کرنے سے ان کے ہاتھ پیلے ہو سکتے ہیں، لاکھوں شادیاں عزیزان گرامی ہو سکتی. اور اب بھی ایسے نوجوان موجود ہیں دیندار جو پہلے بتاتے تھے نا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ٹھیک ہے شادی سادگی کے ساتھ شادی ہو جا، کچھ نہیں چاہیے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے معاشرے میں اگر پیدا ہو جائے تو بہت اچھی بات. یہ بڑا عجیب سوال کیا کہ وہ کون سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا. ارے چھوٹی بات کے کرنے سے کافر تھوڑی ہوتا، وہ بڑی بڑی باتیں ہوتی. جس کے کرنے سے کافر ہوتا ہے. بھائی ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا. ضروریات دین جتنی باتیں ہیں ان میں سے کسی کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ ایمان لانے کے لیے تو یہ ہے کہ ہر ہر بات کا اقرار کرنا ضروری ہے تب ایمان لائے, اور نکلنے کے لیے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دو باہر چلا گیا. ایسی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں, کوئی ایک کا ذکر نہیں. کوئی بات آپ لکھ کے دیتے کہ کوئی ایسا کرے تو آیا یہ کفر ہے یا نہیں, اس کا جواب ہم دے دیتے. تو ڈیڑھ بج چکا ہے, سوالات ابھی باقی ہیں, اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. ایک پرچی یہ آئی, کیا ہے جناب؟ یہ بوہری برادری کی دکانوں سے کھانے پینے کی اشیاء خریدنا کھانا کیسا, ان کی بنائی ہوئی ادویات کا استعمال کیسا. کھانے پینے میں تو اصل میں گوشت استعمال ہوتا ہے, اس لیے ہمیں گوشت کھانے میں تو بے دین بد مذہبوں میں احتیاط برتنی چاہیے. اب رہا دوا, تو دوا تو ظاہر ہے ہم لوگ لندن کی, جاپان کی, انگلینڈ کے, جانے کہاں کہاں کے استعمال کرتے ہیں دوا, تو دوا میں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن گوشت والی کوئی اشیاء بے دین کسی بد مذہب کے یہاں سے خریدنا جو ہے وہ درست نہیں. بہرحال میں نے ابھی اس وقت 1:40 ہونے والے, اور سوالات تو میرا خیال ہے ابھی سحری تک کے موجود ہیں اس میں ماشاءاللہ, لیکن اسی پر اکتفا کرتا ہوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا. پھر میں اعلان کرتا ہوں, میں نے اپنی عقل, اپنا علم اور اپنے تجربے کے مطابق سارے سوالوں کے جواب صحیح دیے. اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کھڑے ہو جائیے, مختصر ایک دو شعر سلام.